أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد صدق الله العظيم. سورة شورى کی آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 18 تک تلاوت کی گئی ہیں. پہلی آیت میں اللہ پاک اس مضمون کو بیان فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین عطا کیا گیا یہ کوئی نیا دین نہیں ہے. اللہ کی طرف سے جو دین دیا جاتا ہے وہ نیا نہیں ہوتا ہے. پھر پانچ پیغمبروں کے نام اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے. چار پیغمبروں کے نام اور ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. خاص پانچ پیغمبروں کا حوالہ دیا گیا کہ یہ وہی ہے جو ان کو بھی دیا گیا تھا. جس میں اس بات کو بیان فرمایا گیا کہ دین میں ایک وحدت ہے, یکتائی ہے, لہذا ہر انسان کو اس دین پر قائم رہنا چاہیے جس دین کو اللہ پاک نے انسانوں کے لیے متعین کر کے بھیج دیا. کسی آدمی کو اس سے انحراف کی اجازت نہیں ہے اور اس میں تفرق کرنے کی اجازت نہیں ہے. دین کو اختیار کرنے میں, دین کو اپنانے میں. پھر یہ مضمون ہے کہ توحید کی طرف لوگوں کو بلانے سے لوگوں کو گرانی ہوتی ہے. شرک پسند واقع ہوا ہے انسان, اس سے کہو کہ تم کسی سے بھی اپنی امیدیں وابستہ نہ کرو, ایک سے کرو, انہیں بڑا عجیب سا لگتا ہے. خاص طور پر مشرک جس کو عادت ہو چکی ہے جگہ جگہ سر مارنے کی، اس کی طبیعت ہی نہیں بڑھتی، بولتا کہ سارے معبودوں کا کام ایک معبود کیسے کر ڈالے گا، اس کو الجھن ہو جائے گی، مصیبت ہو جائے گی اس کو، سارے کام وہ خود ہی نمٹائے، دنیا کا دستور یہ ہے کہ کام بٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ان کی اپنی غلط فہمی ہے اور اس سے توحید کی دعوت کو ثقیل سمجھتے ہیں، بھاری سمجھتے ہیں۔ پھر یہ مضمون ہے اسی آیت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جو صحیح راستے پر چلاتے ہیں، تو گویا یہ بتایا گیا کہ صحیح راستے پر اللہ ہی چلاتے ہیں، دعوت بھی وہی دیتے ہیں، پھر توفیق بھی انہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ پھر اس میں دو حصے ہو جاتے ہیں، ایک حصہ وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی سلیکٹڈ ہوتے ہیں، اس میں پھر قسم ہے، ایک قسم پیغمبروں کی ہوتی ہے اور دوسری قسم غیر پیغمبروں کی ہوتی ہے، لیکن ہوتے ہوئے بھی مجتبا ہیں۔ صوفیہ کی اصطلاح میں ان لوگوں کو کہتے ہیں مجذوب سالک، اور صوفیہ کی اصطلاح میں ایسے طبقے کا نام ہوتا ہے مرادین، ایک ہوتے ہیں مریدین اور ایک ہوتے ہیں مرادین۔ مرید میں نے ارادہ کرنے والا، مراد جس کا ارادہ کیا گیا، ایسا لیا گیا کہ اس کو ادھر لے لینا ہے پہلے سے، اس کے مزاج، اس کی صفات، اس کی کوالٹیز، اس کی خصوصیات کی وجہ سے پہلے سے سلیکٹ ہو جاتا ہو، لکی ہوتا ہے پرسن، ظاہر ہے وہ مراد ہوتا ہے، جیسے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شیعہ نے پوچھا تھا کہ حضرت علی میں اور حضرت عمر میں کیا فرق ہے، تو سید صاحب نے فرمایا تھا کہ بھائی حضرت علی جو ہے نا وہ حضور کے مرید تھے اور حضرت عمر جو ہیں وہ حضور کے مراد تھے، حضرت علی نے حضور کو کی ارادت میں اپنے کو داخل کیا کہ حضور میں بھی ایمان لاتا ہوں، حضرت عمر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگ رہے تھے کہ یا اللہ عمر دے دے، یا اللہ عمر دے دے، عمر ابن ہشام، عمر ابن الخطاب، اور چاہے وہ عمر ابن ہشام ہے یا ہشام ابن عمر ہے، ابو جہل کا نام ہشام ہے سر، ہشام ابن عمر ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک کو دے دیجئے مجھے آپ، حضور نے حضرت عمر کو مانگا ہے، ظاہر ہے کہ جس کو مانگا جائے اس میں، جس کو جو مراد ہو حضور کا اس میں، جس کا خود حضور نے ارادہ فرمایا کہ یہ مجھے مل جائے، اور مرید بھی زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، ایک داماد ایک خسر، شیخین خسر ہیں حضور کے، شیخین جب بولتے ہیں صحابہ کی اصطلاح میں تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق مراد ہوتے ہیں۔ خیر اس آیت مبارکہ میں وہ مضمون نہیں ہے، اس آیت میں یہ مضمون ہے کہ ایک قسم انسانوں کی وہ ہوتی ہے جن کو اللہ خود سے چنتا ہے، اور ایک قسم انسانوں کی وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ انہیں راستہ دے دیتا ہے۔ پہلی قسم کے لوگوں کا نام مجتبا ہے اور دوسری قسم کے لوگوں کا نام منیب ہے۔ جب چلنا چاہتا ہے بندہ اپنے ارادے سے تو اللہ اس کو راستہ کھول دیتے ہیں، بلا لیتے ہیں اس کو اپنی طرف۔ زیادہ انسانوں کا قصہ یہی ہوتا ہے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں جملوں کی تفسیر ایک ہی فرمائی، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو منتخب کرتا ہے اس کو ایمان کی توفیق خود سے دے دیتا ہے، پھر توفیق ایمان کے بعد میں جب آدمی کوشش اور جد و جہد سے اللہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے تو اللہ اس کو انعامت دیتا ہے۔ وہ ایک ہی آدمی کے دو وصف ہو گئے، ایک وصف کا اعتبار ایمان کے درجے میں ہے، دوسرے وصف کا اعتبار اعمال صالحہ اور تربیت کے درجے میں ہے۔ اپنے فضل سے ہم نے ایمان دے دیا، مسلمان کے پیٹ میں پیدا کر دیا، چلو قصہ ختم کیا، لیکن اب ایمان دینے کے بعد میں آپ کو کچھ کرنا ہی نہیں پڑے گا، یہ تو کوئی بات نہیں، محنت کرو، جدوجہد کرو، کوشش کرو، ہم راستہ دیں گے، پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہوتا ہے۔ ایک تفسیر اس کی یہ بھی کی گئی، حضرت تانوی نے اسی تفسیر کو اختیار فرمایا۔ اس تفسیر کو اختیار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ دو قسمیں نہیں ہوتی، وہ دو قسمیں ہوتی ہیں اپنی جگہ پر، بعض مرتبہ جو ہے یہ ایک علمی بات ہے، ذہن میں رکھو اس کو، بعض مرتبہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہوتی ہے مگر جو آدمی بات کو جس جگہ سے نکال رہا ہے وہ صحیح نہیں رہتا۔ جیسے سورہ واقعہ ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، نہیں ہاتھ اس کو مگر پاک، جو پاک پاک لوگ ہیں، پاک مخلوق ہے، وہی اس کو ہاتھ لگاتی ہے۔ تو قرآن پاک کی صفت میں بیان کیا گیا ہے۔ تو بابا جی سے یہ مسئلہ نکالنے جاتے ہیں کہ بغیر وضو کے قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس واسطے کہ قرآن پاک میں خود اللہ نے فرمایا کہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے مگر پاک لوگ۔ یہ جو مسئلہ ہے یہ صحیح ہے، مسئلہ ہے کہ بغیر وضو کے قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، مگر وہ یہاں سے نہیں نکلتا۔ ہو یہاں سے اس لیے نہیں نکلتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو نہیں بول رہے ہیں، یہ بات فرشتوں کی صفت بتا رہے ہیں کہ لوح محفوظ میں اللہ پاک نے اس کلام کو لکھا ہے اور اس کو ہاتھ لگاتے ہیں صرف پاک لوگ، پاک مخلوق۔ تو ان کے پاک مخلوق ہونے سے اور ان کے ہاتھ لگانے سے ہم پر بھی وہ مسئلہ اپلائی ہوتا ہے، آیت سے نہیں نکلتی وہ بات، یوں ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ بات صحیح ہوتی ہے، نکلتی وہاں سے نہیں جہاں سے لوگ نکال رہے ہوتے ہیں۔ جیسے حدیث احسان میں ایک اور مثال ذہن میں آ گئی، حدیث احسان کہتے ہیں اس حدیث کو جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے کمال کی بات پوچھی گئی تھی، کوالٹی والا ایمان کیا ہے۔ ایک پوچھا گیا تھا سوال کہ اسلام کیا ہے، ایک پوچھا گیا تھا سوال کہ ایمان کیا ہے، ایک پوچھا گیا تھا سوال کہ احسان کیا ہے، اور ایک پوچھا گیا تھا سوال کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ چار سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے سے 2.5 مہینے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک آدمی کی شکل میں آ کے پوچھے تھے، اور گویا یہ بتانا چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال جو محنت فرمائی ہے اس کی ترتیب یہ ہے، اس کی سمری یہ ہے، خلاصہ یہ ہے اس کا، کہ ایک حصہ انسانی دینی زندگی کا اسلام کہلاتا ہے، ایک حصہ دینی زندگی کا ایمان کہلاتا ہے، ایک حصہ دینی زندگی کا احسان کہلاتا ہے، اور ایک کائنات کے واقعے کے اعتبار سے یہ ہے کہ یہ قصہ کب ختم ہونے والا ہے، اینڈنگ کیا ہے اس کی، کب ہے، کیا ہے نہیں، اینڈنگ کب ہے۔ یہ چار سوال حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ پاک نے کروائے طالب علم بنوا کے ایک آدمی کی شکل میں بھیج کے۔ کیا کہہ رہا، کچھ پوچھ رہے ہیں؟ تو اس میں یہ بھی فرق کر دیا گیا کہ ایمان علیہ السلام میں بعض مرتبہ فرق ہوتا ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو مومنین کہتے ہیں، مومنین کو مسلمین کہتے ہیں، بولنے میں فرق نہیں ہے۔ ایک طبقہ ہے جو آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ فرق کرتا ہے، وہ ساری دنیا کے لوگوں کو مسلمان بولتا ہے، خود کو مومن بولتا ہے۔ شاید آپ لوگوں کے علم میں ہو، ہمارے پاس روزانہ اشتہار آتا ہے اخبار میں، مومنین کی مرثیے کی مجلس ہے، مومنین کی تازیہ داری ہے، تمام مومنین سے درخواست ہے کہ وہ فلاں نقوی فلاں بقوی قلبی اس کے بیان میں آئے، وہ ان کا ایک خاص اصطلاح ہے ان کی، وہ اپنے کو مومن بولتے ہیں، اور دوسروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مومن نہیں ہوتے، یہ مسلم ہے۔ اہل سنت و جماعت ایسے نہیں ہیں، اہل سنت و جماعت مومن بولتے ہیں، مسلم مراد لیتے ہیں، مسلم بولتے ہیں، مومن مراد لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں مومنین کو مسلمین کہا گیا ہے، مسلمین کو مومنین کہا گیا ہے، برابر ایک دوسرے پر، لیکن اپنے مفہوم کے اعتبار سے تھوڑا فرق ہے۔ ایمان کا تعلق آدمی کے عقائد سے ہے، کہ جو عقیدے اللہ نے دیے ہیں، جو ان عقیدوں کو بندہ قبول کر لیتا ہے اور اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے تو مومن کہلاتا ہے۔ اور اسلام کا تعلق بندے کے اعمال سے ہے، جب بندہ اس ایمان کے تقاضے کے مطابق عمل میں لگ جاتا ہے تو پھر وہ مسلم کہلاتا ہے۔ مسلم کے اصل معنی ہے اپنے آپ کو حوالے کر دینے والا، کہ آپ جو بولیں گے وہ کروں گا میں، ویسا کرنے لگ جاتا ہے تو وہ مسلم ہوتا ہے۔ تیسرے سوال میں یہ بات ہوئی تھی کہ پھر احسان کیا ہے، صفت احسان، کمال ایمان، کمال اسلام کیا ہے، کوالٹی والا ایمان علیہ السلام کیا ہے؟ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت میں ایسے رہو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز میں ہے یہ چیز، نماز عبادت میں سے ایک عبادت ہے، روزہ رکھتے وقت بھی یہ احساس رہنا ہے، زکات دیتے ہوئے بھی یہ احساس ہونا ہے، حج کرتے ہوئے بھی یہ احساس ہونا ہے، تلاوت کے وقت بھی یہ احساس ہونا ہے، ذکر کے وقت بھی یہ احساس ہونا ہے، جاب کے وقت بھی یہ احساس ہونا ہے، جاب میں رہ کے اس احساس کے ساتھ رہنا اللہ تعالیٰ دیکھ، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، جاب سے آ کر بھی یہ احساس ہونا، اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ میں بھی یہی احساس سے جینا، اپنے دوستوں میں بھی یہی احساس سے رہنا، خوشی اور غم میں بھی یہی احساس سے جانا آنا. عبدیت جو ہے نا وہ اصل میں کسی خاص عمل کا نام نہیں ہے، عبدیت ہر عمل میں سرینڈنگ کا نام ہے. عبد شدن، حاجی عبد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لیا عبدین کی تفسیر میں عبد شدن بندہ ہو جانا. تو جی نے فرمایا کہ جو تم کام کر رہے ہو اس کام میں یہ شان آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کر رہے ہو کام، یہ کوالٹی ہے ایمان کی اور یہ کوالٹی ہے اسلام کی. کیونکہ جب یہ چیز آ جاتی ہے تو بہت ہی پکا ہو جاتا معاملہ، یہ صفت اگر کسی کو حاصل ہو جائے. صوفیہ جو ذکر کی مشق کراتے ہیں وہ اسی دھیان کے لیے، کیونکہ کثرت سے ذکر کرنے میں، خالی زیادہ ذکر کرنے سے نہیں کہ آپ نے ہزار ہزار مرتبہ پڑھ لیا کسی چیز کو اس سے ہو جائے گا، نہیں، ایک ایکسرسائز ہے یہ مسلط کرنے والی اپنے دل دماغ پر، کہ اتنا ڈیپ میں جا کے مراقبہ کر کے ذکر کر کے کثرت سے پڑھ کے اس میں گھس کے عادت اتنی ہو گئی کہ آدھا آدھا گھنٹہ گزر جا رہا، پون پون گھنٹہ گزر جا رہا ذکر کے اندر، اتنا محو ہو گیا آدمی کہ دوسرا کچھ یاد نہیں رہا اس کو، اور پھر دل کے اندر برابر اتارے جا رہا اللہ 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 اللہ، اللہ تعالیٰ کی یاد کو اتارے جا رہا ہے اور دل جو ہے نا اس کو ابزارو کر رہا ہے، جذب کرنے لگتا ہے وہ، کرتے کرتے جذب کر لیا اور بھر جاتا ہے. جی ہاں بھر جاتا ہے، کچھ رہتا نہیں پھر وہاں پہ، آپ کچھ ڈالنے کو گئے تو وہاں آتا ہی نہیں، وہ جگہ ہی نہیں ہے وہاں پہ ڈالنے کے واسطے، وہ کیفیت ہوتی. اس میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ ایک استحضار کی ہو جاتی ہے، بات کرو آپ، کھیلو آپ، ہنسو آپ، مذاق کرو آپ، کھاؤ پیو بھی بچوں کے ساتھ رہو، وہ چیز ہٹتی نہیں دماغ میں سے. وہ مشق اس واسطے ہے، اگر میں وہ ایک مشق ہے جس میں اس بات کو سوار کرنا ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت میں آ جائے، وہ ہٹتی نہیں دماغ میں سے. اس کو صوفیہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ دل بیار دست بکار، آدمی بظاہر کام میں مشغول ہے لیکن دل دیار میں اٹکا ہوا ہے، اس میں وہی کیفیت ہوتی ہے، انت عبد اللہ کان کا کرا. تو جس حدیث میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے، اس لیے کہ اگرچہ کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے مگر اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے، اگرچہ کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، جب تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر تمہارا یہ خیال کرنا کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ کے کام کر رہے ہو کچھ مشکل نہیں ہے. اور اس زمانے میں تو بہت ہی آسان ہو گیا کہ آفس کے اندر گلاسز ایسے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ باس بیٹھا ہوا ہے، باس کو نظر آ رہے ورکر، ورکر کو نظر نہیں آتا باس، اور یہ پتا ہے کہ باس آیا ہوا ہے، یہ پتا ہے کہ باس آفس میں ہے، یہ پتا ہے کہ اس کا چیئر ہماری طرف، اس کا چیئر کا رخ ہماری طرف ہے، وہ اس میں سے دیکھ رہا ہے. تو اب کام میں کیسی مستعدی ہوتی ہے، کیسی یکسوئی ہوتی ہے، کیسا دھیان ہوتا ہے، غفلت نہیں ہوتی، غلطیاں نہیں ہوتی، کام احتیاط سے کیا جاتا ہے، کام میں کوالٹی دکھائی جاتی ہے. لازمن باس دیکھ رہا ہے تو آدمی کام میں کوالٹی دکھائے گا، کینچی سے کترنے کی بھی چیز ہے تو بڑی احتیاط سے کترے گا، ادھر ادھر نہ ہو جائے، پھوڑنے کی چیز ہے تو احتیاط سے پھوڑے گا، جمانے کی چیز ہے تو احتیاط سے جمائے گا. تو یہ چیز تو سمجھنا، اس زمانے میں اللہ نے بڑا آسان فرما دیا کہ گویا کہ تم دیکھ رہے ہو کیونکہ وہ تو دیکھ ہی رہا ہے، جب وہ دیکھ رہا ہے تو اگرچہ کہ تم نہیں دیکھ رہے ہو مگر تم گویا کہ دیکھو گے نہیں، اگر تم دیکھتے ہوتے تو کیسا کرتے، بس ویسا کرو، اگر تم دیکھ رہے ہوتے تو کیسا کرتے وہ ویسا کرو. تو یہ جو حدیث ہے، یہ جو حدیث شریف ہے، اس حدیث میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس حدیث میں دو مرتبوں کا بیان نہیں ہے، ایک ہی بات کا بیان ہے وہ، کہ اللہ کی عبدیت ایسی کرو جیسا گویا کہ تم دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگرچہ تم نہیں دیکھ رہے مگر وہ تو دیکھ رہا ہے، اس لیے ایسی عبادت کرنا تمہارے لیے ممکن ہے، کوشش کر سکتے ہو کہ گویا تم دیکھ کے کر رہے ہو، گویا کر رہے ہو، باتیں کی ہے وہ، بعض لوگ اس میں سے دو بات نکالتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے. میں اس پہ ایک بات سنایا نا کہ بعض مرتبہ بات اپنی جگہ صحیح ہوتی، نکالتے سے جگہ لوگوں کو معلوم نہیں رہتا. بات اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ کوشش کرنے کے دوران دو مرحلے آتے ہیں، صفت احسان کی کوشش کے دوران دو مرحلے آتے ہیں، وہ بہت آگے جانے کے بعد ہوگی. ایک مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ دھیان غالب ہوتا ہے. ایک مرحلہ آتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یراک مراقبہ بولتے ہیں اس کو. کیا نہیں جانتا بندہ اس بات کو کہ اللہ پاک اسے دیکھ رہا ہے؟ وہ تو دیکھ ہی رہا ہے. حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو دیکھ رہے ہو وہ نہیں دیکھ رہا ہو، مخلوق ایک چیز کو دیکھے ہو خالق اس کو نہیں دیکھ رہا. کوئی بھی مخلوق، آسمان کی، زمین کی، سمندر کی، پہاڑ کی، دریا کی، کوہوں کی، جنا والا حشرات الارض کی، زمین کے اندر پائے جانے والے مخلوق کی، انسانوں کی، فیکٹری میں کام کرنے والوں کی، دکانوں کی، مکانوں کی، بازار کی، گھر کی، مسجد کی، مندر کی، کہیں کی بھی کوئی آدمی کسی چیز کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس کو نہیں دیکھ رہا ہے. بھائی اگر اس چیز کو اللہ نہیں دیکھے گا تو یہ بندہ تو اللہ سے بڑھ گیا اس معاملے میں، یہاں پہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو ایک مرحلہ یہ آتا ہے کہ جس میں یہ دھیان مسلط ہو جاتا ہے، سر پہ سوار ہوتا ہے کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے. پھر اس کے بعد ایک فنائیت کا مقام آتا ہے. اس مقام فنائیت میں ایک کیفیت آتی ہے، اس کو یہ لوگ مشاہدہ کہتے ہیں صوفیہ. اس میں یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیفیت آتی ہے کہ یہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، وہ مرحلہ آ جاتا ہے. ایک مشاہدے والی کیفیت ہوتی ہے. ایک مرتبہ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے عرض کی، ایسے میں کھڑا ہوا تھا حضرت کے سامنے، کہا کہ حضرت اصل کرنا کیا ہے، مقصد اصلی کیا ہے؟ فرمایا مقصد اصلی ہے کہ میں تجھے اور تو مجھے دیکھا کیے. اچھی بات کہی تھی، وہ سمجھ میں آنے کا بھی وہ ہوتا ہے. فرمایا اس کا مقصد اصلی انسان کا کیا ہے کہ میں تجھے تو مجھے دیکھا کیے. رویت ہی اصل ہے، روح کا اصلی کام رویت الہی ہے، دیدار الہی، اصلی کام وہ ہے اس کا. حضرت والی صاحب کی منفیات میں ہے کہ جسم کی معراج جسم ہے اور روح کی معراج رویت ہے، اور روح کی معراج دیکھنا ہے. تو یاد کرتے 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 ہر چیز میں سے پھر جو ہے نا وہی چیز سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہے، ہر چیز میں سے، ہر چیز میں سے، ہر چیز میں سے. تو پھر خود آدمی گویا دیکھ رہا ہے، اور اس میں بھی لفظ گویا ایک خاص وجہ سے باقی رہتا ہے، وہ ایک مرحلہ آتا ہے. تو یہ دو مرحلے ہیں اپنی جگہ پر صوفیہ کے پاس، مگر واضح نہیں نکلتے وہ. تو ایسے یہاں پر بھی ایک اجتباعیت والا درجہ ہے، تھوڑا سا ذکر کروں گا اس کو میں، اور تھوڑا اور تھوڑی مزید وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا جتنا اللہ پاک مجھے فہم دے اس میں. اور ایک انابت والا مرحلہ ہے. انابت والے مرحلے میں ہوتا یہ ہے کہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ جب ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کو اپنی طرف کھینچتے رہتے ہیں. اور اس کے لیے حدیث شریف موجود ہے کہ جو ایک بارش میری طرف آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں، جو ایک ہاتھ آتا ہے تو میں دو ہاتھ آتا ہوں، جو چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں. اپنی طرف چلنے والے کو محروم نہیں کیا جاتا، یہ ان کا فائدہ ہے. اس لیے سالکین کے لیے اس آیت میں بڑا سبق ہے کہ بعض مرتبہ احساس محرومی ہوتا ہے کہ اتنے دن سے ہم چل رہے ہیں، اتنا چل رہے ہیں، اتنا پھرے، ان کے پاس جا کے بیٹھے، ان کے پاس جا کے بیٹھے، ان کی سنیں، کچھ دکھ رہا ہی نہیں، مطلب کچھ ترقی ہوتی ہے معلوم نہیں ہو رہی، جہاں کے وہاں ہیں، محرومی نہیں ہے اس میں. بڑے راز ہیں اس میں کہ پھر کیوں نہیں دکھ رہا کچھ بھی، دکھا تو اور گڑبڑ کر دیتا ہے انہیں، چونکہ گڑبڑ اتنی ہے خود سے حالات کے اندر، اس کی اصلاح کے اندر کہ گڑبڑ ہے اس کی طبیعت میں، اس کو تو ایسے چلنے دو ساتھ کہ اس کے اندر تو ادھر ہے وہ کیا بولتے اس کو، آنا جانا، آنا جانا، آنا آتا میتر بھائی جیسا کرتا پھر پلٹ کے بھاگتا ہوں، ادھر میتر بھائی جیسا کرتا پھر پلٹ کے بھاگتا ہے، ادھر آ رہا میری طرف مگر ایک قدم آتا دو قدم بھاگتا ہے، ایک قدم آتا دو قدم بھاگتا ہے، پھر رہتا وہیں، ہم لوگ روز بول بولتے اس کو. تو وہ ٹارگیٹ میں تو آ جاتا ہے کہ انہیں یہ کر رہا ہے بول کے، یہ بندہ یہ کام کر رہا ہے بول کے آ جاتا ہے وہ. اس لیے اب اس کے لیے محرومی نہیں ہے. اب بقیہ یہ ہے کہ اس کو فیل اس لیے نہیں کراتے کہ وہ فیل کرنے کی چیز نہیں ہے. جب ہوتے ہوتے جب تھک جائے گا نا تو دپا مار کے کھینچ لے گی، گردن پکڑ لے کے بےخوب کہیں گا کہ ادھر آئے جیسا کر رہا ہوگا جائے جیسا کر رہا، ادھر آئے جیسا کر رہا ہوگا جا رہا ہے، تو پھر اس کو کام پکڑ کے اندر کھینچ لیتے ہیں، چل اندر بیٹھ، ایسا ہوتا ہے. پھر وہ حضرت ثانی نے فرمایا کبھی یہ بادل موت ہوتا ہے، بزرگوں نے فرمایا کبھی یہ بادل موت ہوتا ہے کہ میں محنت کرتا تھا گاڑی چلتی نہیں تھی اس کی، نفس و شیطان نے کچھ ایسا جکڑا ہوا تھا اس کو کہ وہ چلنے دیتے نہیں تھے اس کو، تو بادل موت ہو جاتا ہے. اور حضرت نے فرمایا کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ موت کے وقت میں ولایت دے کے موت دی جاتی، اس کا ہو گیا بیچارے کا کام، جتنا کر سکتا تھا کر لیا، اب اتنی اس کی کوشش تھی، اسی کا یہ مقلب تھا، مگر ہمارا اس نے ارادہ کر لیا تھا، ہماری طرف اس نے چلنے کا ارادہ کر لیا تھا، لہٰذا محرومی کا کوئی سوال نہیں ہے اس کے. وہ یادی لے گی میونی. اور اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام شکور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی زیادہ قدردانی کرنے والے ہیں. شکور کے معنی شکریہ کرنے کے ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کسی کو تھینک یو نہیں بولتے، شکریہ آپ کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوئی کوشش کو اپریشیٹ کرتے ہیں، پذیرائی کرتے ہیں، شاباشی دیتے ہیں، قدر کرتے ہیں کہ آ تو گیا نا ادھر بول کے، اس کو کہتے ہیں انعامت کا ثمرہ. ایک ہے چیز، وہ بزرگوں نے سنایا بادشاہ کے پاس میں ایک آدمی جا رہا تھا دیہاتی، دیہات والے اپنا زمین کے گھروں میں سے پانی جمع کرتے رہتے ہیں اپنے، اسی کو پیتے ہیں، گندرا پانی ہوتا ہے، میلا ہوتا ہے، لال ہوتا ہے، کچرا ہوتا ہے، اسی سے پیتے ہیں، اسی سے نہاتے ہیں، وہ ان کے پاس بڑی چیز ہے کیونکہ وہ بھی سوکھ گیا تو بھول بھی نہیں رہتا ان کے پاس. بادشاہ کے پاس میں جا رہا تھا تو بادشاہ سوچا کیا لے جاؤں اس کے پاس، تو کہنے لگے اس کے پاس یہ ایسا کرتا ہوں ایک گھڑا پانی لے کے جاتا ہوں سب پہ، کچھ نہیں تو نہیں لے گا، خدمت ہو جائے گی تھوڑی بادشاہ سلامت کی. تو بادشاہ سلامت کے پاس پہنچے، کہنے لگے اس میں کیا لایا ہوں، کہنے لگے تمہارے واسطے ایک ہدیہ لایا ہوں، اسپیشل ہدیہ ہے گاؤں کا ہمارے، وہ کیا، کہنے لگے پانی بھر کے لایا ہوں اس میں، اتنی دور سے سر پہ، سر پہ اٹھا کے اتنی دور سے پانی لایا ہوں، کچھ تو کام آ جائے گا تمہارے، وضو کرو گے، غسل کرو گے، گرمی میں سر پہ ڈالو گے تو ٹھنڈا رہے گا. واہ بھائی واہ واہ ماشاء اللہ، شکریہ بہت بہت، واہ آپ نے اتنی محنت کی، اتنی دور سے سر پہ اٹھا کے لائے، واہ واہ، جتنے پیسے، جتنا اس کا گھڑا ہے پانی کا، پانی نکال لو دوسرے گھڑے میں اور اس گھڑے میں پیسے بھر دو. ہدیے کا معاوضہ یہ ہے، ہدیے کا معاوضہ ہدیہ ہے، اس لیے اس کو پیسوں سے بھر دو، ہماری طرف سے اپریشیٹ کرنا، ٹھیک ہے، تم نے بڑی، تمہارا جذبہ قابل قدر ہے. پھر اس کے بعد میں بادشاہ نے کہا کہ گھڑے پہ سر پہ گھاس اس کے سر پہ رکھ دو پیسوں سے بھرا ہوا، اور اس کو ہماری نہر کے پاس سے بھیجو، جہاں سے ہماری نہر بہتی ہے وہاں سے اس کو بھیجا دو بیچارے کو. اب وہ سر پہ لے کے جا رہا ہے، دیکھا کہ یہ پانی کا کنٹا نہیں ہے بلکہ یہ تو پوری نہر ہے، صاف شفاف پانی، گہرا، ایک دم موتی کی طرح کا پانی ہے. کہیں گے یہ کس کا، کہیں گے یہ بادشاہ سلامت کا ہے، پانی یہاں سے آتا ہے، اب اندر ہی اندر گل رہا ہے، لا حول ولا قوۃ الا بالله، یہ میں نے کیا بدتمیزی کی، یہ میں نے کیا بدتمیزی کی، یہ تو خامخواہ میں نے کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ بادشاہ کی مروت اور اس کی شفقت جو ہے نا، وہ اس نے اس وقت جتایا نہیں کہ ابھی یہ لایا بیوقوف الو کے پتے فلا فلا، یہ نہیں، قد شکور بولتے اس کو، یہ شکریہ ہوتا ہے بڑے کا چھوٹے کے ساتھ، برابر کا برابر والے کے ساتھ شکریہ ہوتا ہے، تھینک یو، لیکن بڑے کا چھوٹے کے ساتھ میں شکریہ اس کی قدردانی ہے، اپریشیٹ کرنا، پذیرائی کرنا، شاباشی دینا. اللہ پاک شکور ہیں، شاکر بھی نہیں ہیں وہ، شکور ہیں، ان کے ناموں میں سے صفت ہے خاص ان کی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو محروم نہیں کرے گا جو اللہ کی طرف دوڑتا، اللہ کی طرف چلنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. اور بہت سے ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب تک نفس و شیطان کی جنگ چلتی رہتی ہے اور اس میں نفسانیت تیز رہتی ہے، اس میں حیوانیت سوار ہوتی ہے، تو وہ حیوانیت کے سارے اجزاء، جراثیم وغیرہ سب ختم ہو جاتے ہیں، فنش ہو جاتے ہیں، اب انہیں کام کا بھی نہیں رہتا نفسانیت دکھانے کا، پھر جب دے دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ لے لو تم تمہارا، اب اس کے علاوہ اس کے آگے تم کر بھی نہیں سکتے کوئی شرارت، اب تو تجھے ادھر آنا ہی آنا ہے، مسجد میں آ کے تجھے بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے، چلو آ جاؤ لے لو. اس کو کہتے اصل میں یہ عنابت. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جو قلب منیب لے کر آئے گا وہ امن پانے والا ہے اللہ کے عذاب سے. تو ایک درجہ یہ ہے اپنی جگہ پر کہ جو اللہ کی طرف دوڑتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ بتاتے ہیں، محروم نہیں ہونے دیتے، ناقدری نہیں کی جاتی اس کی محنت کی، زندگی بھر بےچارا تڑپتا رہا، ہاتھ پیر مارتا رہا جو اس کے بس میں تھے. اور ایک اجتباعیت ہے، اجتباعیت میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے سے ہی اس کو اپنی طرف کر لیتے ہیں، سب دنیا کی قدرتوں سے خالی کر کے طبیعت چلتی نہیں اتارا اور شروع سے ہی اس کو اپنے لیے مختص کر لیا جاتا ہے. ایک طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے انسانوں کا، تو جو انبیاء ہوتے ہیں وہ سارے ایسے ہوتے ہیں کہ نبوت تو ایسا ہوتا ہے جو قسم ہی نہیں ہے, کوشش سے حاصل نہیں کیا جاتا, وہ تو ہے ہی موہوب. اور اس کے علاوہ اولیاء اللہ کے طبقوں میں سے ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جن میں مجتبائیت کی شان ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے بزرگ بنا لیے گئے, اس کو مجذوب صالح کہتے ہیں ان کی اصطلاح میں. ان دونوں چیزوں کا بھی بیان ہے اس میں. اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ شرع علیکم من الدین, مشروع فرمایا ہے تمہارے لیے دین وہی جس کی وصیت کی تھی نوح کو. نوح کو جو وصیت کی گئی تھی جس دین کی, وہی تمہارے لیے ہے, کوئی دوسرا نہیں ہوتا. کوئی نہیں, تو نوح سے پہلے تو آدم تھے, آدم علیہ السلام کا ذکر یہاں پہ کیوں نہیں کیا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں مفسرین کہ اصل میں مشہور جو پیغمبر گزرے ہیں جن کے ساتھ قوموں کے ٹکراؤ کی شکلیں پیش آئیں, وہ حضرت آدم کے ساتھ نہیں پیش آئی وہ چیز, حضرت نوح سے اسٹارٹ ہوا وہ مرحلہ. اس وجہ سے ان کا خاص طور پر تذکرہ فرمایا. ویسے بھی آدم علیہ السلام سے جتنے لوگ پیدا ہوئے تھے سب مرمرا گئے تھے, نوح علیہ السلام سے چلی یہ نسل, اسی لیے ان کو آدم ثانی کہتے ہیں. جتنے آدم علیہ السلام کے بچے تھے پورے مر گئے سوائے چار کے, پانچ کے, ایک نوح علیہ السلام اور ایک چار ان کے بچے. پوری دنیا میں اس وقت وہ چار بچوں کی اولاد ہے, پوری دنیا میں انہی چار بچوں کی اولاد ہے اور کسی کی نہیں ہے. تو پھر گیا ڈبل اسٹارٹ ریکنسٹرکشن جو ہوا تھا نا, وہ وہاں سے ہوا تھا پھر گیا. اس لیے اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام سے ذکر فرمایا, آدم کا ذکر نہیں فرمایا. اور بعد میں فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام السلام پر احکام نہیں تھے, شرائع نہیں تھے, اور وہاں اس وقت لوگوں کے اوپر مذہبی ذمہ داریاں نہیں تھیں, وہ جو دنیا کو آباد کرنا ہی ان کی ذمہ داری تھی. اسی وجہ سے محارم نامحرم کے مسئلے بھی ان کے پاس میں نہیں تھے, تھوڑی سی پابندی تھی بس. حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہر ڈلیوری میں دو بچے ہوتے تھے, ایک بچہ ایک بچی. اور کتابوں میں یہ لکھا ہے واللہ عالم کے, پھر یہ ہر چھ مہینے میں ہوتا تھا, نظام تھا کہ زیادہ سے زیادہ اولاد پہلے ہو جائے, کچھ لوگ بس جائیں زمین پر. اس میں صرف ایک ہی پابندی تھی, وہ یہ کہ جس بچی کے ساتھ تم پیدا ہو گئے, یعنی جو تمہارے ساتھ جو ٹوئن ہوئے ہیں, بس وہ ٹوئن سے ہی شادی حرام ہے. بس بچہ بچی جو ایک ساتھ پیدا ہو گئے نا, وہی بہن قرار دی جاتی تھی, وہ محرم قرار دی جاتی تھی, بقیہ کوئی محرم نہیں ہوتی تھی. حابیل قابیل کا قصہ یہیں آ کے تو ہوا, قابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی تھی اس کی شادی حابیل سے ہوئی. قابل نے کہا کہ نہیں, یہ اس سے ہونا شادی. ارے بھائی یہ شادی نہیں ہے تمہارے واسطے مسئلہ ہے. انہوں نے کہا نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, میں تو اسی کے ساتھ شادی کروں گا. اس میں آ کے تنگ ہو گیا, دونوں بھائیوں کی لڑائی ہو گئی. تو اس میں احکام نہیں تھے, توحید کا حکم تھا اور دنیا بسانا تھا. جبرائیل علیہ السلام آتے تھے, کھیتی کیسا کرنا, کپڑا کیسا بننا, مکان کیسا بنانا, یہ سب بھی فرشتے سکھا دیے گئے اس میں آدمی کو. تو اس وقت وہ مرحلہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں. آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک جو وقت گزرا ہے, اس میں شریعت والے احکام باضابطہ دین کی پوری شکلیں نہیں دی گئی, ذمہ داری میں نہیں لگایا گیا تھا, اور اختلاف بھی نہیں ہوا, سب اللہ کو ایک مانتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کا جب دور آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں باضابطہ رسالت آئی, مستقل کتاب, مستقل جو ہے احکام, مستقل شریعت, مستقل دین یہ دیا گیا. اس لیے اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا. یہ لکھتے ہیں مفسرین کہ ہم نے تمہارے لیے وہی شریعت, وہی دین مشروع کیا ہے, اسی دین کو شریعت بنایا ہے جو ہم نے نوح کو وصیت کی تھی. والذی اوحینا الیک, اور اسی کو ہم نے تمہارے لیے مشروع کیا ہے جو ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کیے. لوگ کئی جگہ سمجھ لیں کہ ہم تو نوح علیہ السلام کی پھر شریعت کو مانیں گے, وہ جو اللہ نے آپ کی طرف وحی کی ہے, اصل میں یہ وحی ہے, مگر اصل آپ کی طرف جو وحی کی ہوئی ہے اس کے سارے ذمہ دار ہیں. سر اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ سیم ہی ہے. وما وصینا به ابراہیم, اور یہ وہی ہے جو ہم جس کی ہم نے ابراہیم کو وصیت کی تھی, اور یہ وہی ہے جس کی ہم نے موسیٰ کو وصیت کی تھی, اور یہ وہی ہے جس کی ہم نے عیسیٰ کو وصیت کی تھی. موسیٰ کو جو دین دیا گیا تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی دین دیا گیا ہے. لہذا اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے گا تو اس نے موسیٰ کو ہی نہیں مانا ہے. لہٰذا یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو مان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان کے بھی کوئی آدمی مذہبی رہتا ہے, کوئی مذہب باقی رہتا ہی نہیں پھر وہاں پہ. عیسیٰ کو جو وصیت کی گئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی وصیت کیا تھا، عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو وصیت کی تھی، جو دین دیا گیا تھا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. لہذا کوئی عیسیٰ کو مانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے تو اس نے عیسیٰ کو ہی نہیں مانا. اب یہ کیا بات ہے؟ حالانکہ مسائل کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے ہم جانتے ہیں کہ سب کی شریعتیں الگ الگ تھیں، نماز ان کی الگ تھی، روزہ ان کا الگ تھا، زکوٰۃ ان کی الگ تھی، حج کسی پہ تھا کسی پہ نہیں تھا، اور بہت سے مسائل میں بھی فرق تھا. یہ کیا فرما رہے ہیں اللہ پاک؟ تو مفسرین رحمہم اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں اس بارے میں کہ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دین کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ اصولی ہوتا ہے اور ایک حصہ فروعی اور جزئیات کا ہوتا ہے. جو اصولی ہوتا ہے وہ انسان کے لیے طے کر دیا گیا ہے بحیثیت انسان ہونے کے، جو فروعی ہوتا ہے وہ زمانے اور وقت اور حالات کے اعتبار سے اس وقت کے پیغمبر کو دیا جاتا ہے کہ اس مسئلے میں یہ چیز چلاؤ، اس بات میں یہ چیز چلاؤ. اور بڑی اچھی مثال ایک بزرگ نے دی، انہوں نے فرمایا کہ کرتا تو پہنانا ہے بچے کو، مگر بچے کو کرتا بنانے کا سائز الگ ہے، جب وہ بچہ بڑا ہو جائے تو اس کے کرتے کا سائز الگ ہے. آپ بولے کہ بھائی بچے کے لیے کرتا دیا گیا تھا، لہٰذا ایک سال کا جو بچہ ہے نا اب وہ 22 سال کا ہونے کے بعد بھی وہی پہنے گا، ایسا نہیں ہوتا. تو انسانیت کا جو سفر شروع ہوا ہے اور آخر تک ہو جائے گا، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر انسان اپنے سینے بلوک کو پہنچ چکا ہے، مطلب اب وہ 25 سال کا ہو گیا، اب اور اس کی ہائٹ بڑھنے والی نہیں ہے. اسی وجہ سے وہ قیامت تک کیا آتے ایک ہی سہجے، پھر اب سہج چینج ہونے والا نہیں ہے. وہ گیا جتنا بننا تھا بہ گیا، جتنا کمال آنا تھا کمال آ سکتا تھا آ گیا، اب اس کے بعد ایک ہی شکل ہے. اب یہ تو ہو گیا نیچے جو میں رہنا تھوڑا تھوڑا نیچے ہوتا رہے، ارے بھائی وہ زمانہ ہو گیا 2000 سال ہو گیا، 2000 سال میں کہاں وہ کرتا اس کو نہیں آتا، ایک دو بالش چھوٹا کر دو. نہیں کہا چھوٹا کر دو بالش بڑھا دو، کہاں سے بڑھا سکتے ہیں، گنجائش نہیں ہے، ختم ہوئی. تو اصول دین الگ ہوتے ہیں، فروع دین الگ ہوتے ہیں. اصول دین کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ ہی لائق عبادت ہے اور اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ کے پیغمبروں کی رسالت، اللہ کے فرشتوں کا نظام، اللہ کی کتابوں کا نظام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان، اس دنیا میں موت کے لیے تیاری اور بعد الموت انسانوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے کا نظام، اور زندہ کرنے کے بعد ان کے اعمال کے اعتبار سے ان کو ان کے عمل کے اعتبار سے ان کی جگہ کو مقرر کرنے کا نظام، یہ ایک ہی رہتا ہے ہمیشہ. اور اس میں رسولوں پر ایمان میں جس وقت کے جو رسول آئیں گے ان کی مان کے چلنا، ایک اصول پہلے سے تھا کہ جو پیغمبر تمہارے پاس آئے گا اس کی اطاعت کرنا. تو یہ نوح علیہ السلام کے لیے بھی وہی تھا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی وہی تھا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی وہی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی وہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی وہی ہے. وقت کا جو پیغمبر ہوگا، اپڈیٹ پیغمبر، اس کو ماننا ہوگا، اس کی اطاعت کرنا، وہ جیسا بولے ویسا کرنا. تو یہ اصول دین کہلاتے ہیں. اس میں کبھی بھی اس شریعت میں، دین میں، اللہ کی طرف سے جتنے وحی آئی ہے کبھی فرق نہیں ہوا اس میں. اسی لیے پچھلے زمانے میں جس پیغمبر پر بھی جو لوگ ایمان لائے ان کو مسلمان کہا گیا ہے، ان کو ایمان والا کہا گیا ہے. نوح علیہ السلام کی ماننے والوں کا کہ ہم نے سب کو ڈبو دیا سوائے ایمان لانے والوں کے، ہم نے سب کو ڈبو دیا سوائے مسلمانوں کے. مسلمان کا لفظ بھی ان کے لیے، مومن کا لفظ بھی ان کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کی ماننے والوں کے لیے یہی ہے لفظ، موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والوں کے لیے یہی لفظ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ماننے والوں کے لیے بھی یہی لفظ ہے. سورہ بروج ہے نا، سورہ بروج میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، عیسائیوں کا تو قصہ ہے، مسلمانوں کا قصہ بول کے لکھا ہوا ہے. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شهود. مؤمنوں کے ساتھ میں جو کچھ وہ کر رہے تھے اس وقت کے جابر بادشاہ، وہ مشاہدہ کر رہے تھے. وہ مؤمنین کون تھے؟ وہ عیسائی تھے. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے، عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں عیسیٰ کے ماننے والے مسلمان، وقت کے سچے مذہب کے پیروکار کو مسلمان کہتے ہیں، یاد رکھ لینا ہے، یہ بات بٹھا لینا ہے اپنے دماغ میں. ہمیش مسلمان نہیں ہے، موسیٰ کے زمانے کے حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے مسلمان، عیسیٰ کے زمانے میں حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے مسلمان، ابراہیم کے زمانے میں ابراہیم پر ایمان لانے والے مسلمان، حضرت نوح کے زمانے میں حضرت نوح کے ایمان لانے والے مسلمان، یہ سب مسلمان ہی تھے پورے. وقت کا جو سچا مذہب ہوتا ہے اس کو قبول کر لینے والا مسلمان ہوتا ہے. اور اتنی بات ہی ہم سمجھا سکے اگر اپنے برادران وطن کو تو بات کدھر سے کدھر ہو جاتا ہے. جو وقت کا سچا مذہب کا پیروکار ہے انہیں مسلمان کہلاتا ہے. تم بولو تم کیا بولنا چاہ رہے ہو؟ قصہ ختم ہو جاتا. تم بھی تو کبھی مسلمان ہی تھے مگر حضور کے آنے سے پہلے تک مسلمان کہلائے جاتے تھے. حضور کے آنے کے بعد میں تم حضور کو نہیں مانے تو اب مسلمان کہلانے کے قابل نہیں رہے اور مسلم ہو گئے. حضرت موسیٰ کے وقت میں حضرت موسیٰ کے اوپر ماننے والے مسلمان تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد میں وہ لوگ مسلمان نہیں رہے کیونکہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا انہوں نے. اسی وجہ سے ایک قول یہ بھی ہے علماء کا کہ جب اہل کتاب کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں یہود شامل نہیں ہوتے، اس میں خالی عیسائی شامل ہوتے. چونکہ عیسیٰ کے آنے کے بعد میں تو یہود مسلمان کہاں رہ گئے تھے، انہیں انکار کر دیا تھا نا، نہیں مانا تھا. اور وہ بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے تو یہ پورے کے پورے بنی اسرائیل ہیں. عالمی نہیں تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام عالمی نبی نہیں تھے، سارے انسانوں کے لیے نہیں تھے. وہ کوئی بھی نہیں تھا سارے انسان سوائے سرکار کے، کوئی بھی پورے عالم کے لیے نہیں تھا. مخصوص کوئی ملک کے لیے، کوئی تعداد کے لیے، کوئی قبیلے کے لیے، کوئی قوم کے لیے، ایسا تھے. تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ دین اپنے اصول میں ہمیشہ جب سے اللہ نے شریعت نازل فرمائی ہے، آسمانی علم نازل فرمایا ہے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ فرمایا ہے، لوگوں کی جو ذمہ داری ریلیجن اور مذہب کی حیثیت سے لگائی ہے وہ ایک ہی ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہوتی. لہذا نہیں ماننے کا کوئی سوال نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بات کی وحی آئی ہے اس کو نہیں ماننے کا کوئی سوال کسی کے لیے باقی نہیں رہتا. ہاں فروعات کے اندر، جزیات کے اندر وقت کا پیغمبر اصل تو یہ ہے کہ جو وقت کے پیغمبر اللہ کی وحی سے بولتے رہیں گے وہ کرنا ہے. اپنے اپنے زمانے میں ان کے حالات سے ان کو جو بات بتائی گئی کرنے کو ہوتی ہے. ایک ہی پیغمبر کے ساتھ ایک ہی شریعت میں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے، وقت کا پیغمبر ایک وقت تک ایک بات بولتا رہا، پھر اللہ نے حکم فرمایا کہ اب اس کو چینج کرتے تو دوسری بات ہوئی. اس تبدیلی کا نام جو ہے نا یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک نہیں ہوتا، ماننا ہے وہاں پہ. ماننے میں کبھی یہ کام لگاتے کبھی وہ کام لگاتے. کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز خود بھی پڑھتے رہے، پڑھواتے بھی رہے. مدینہ منورہ تشریف لائے تو پھر بیت اللہ کی طرف منہ کروا دیا. ایک ہی زمانے کی شریعت کے اندر اب یہ کینسل ہو گیا، اب ایسا کرنا ہے. تو جب ایک ہی شریعت کے اندر ایک ہی پیغمبر کی تعلیمات کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکمت مسئلہ سے تبدیلی آتی ہے، وہ تبدیلی کوئی تجربے کے لیے نہیں ہوتی، وہ بلکہ وہ تبدیلی پہلے سے طے شدہ ہوتی ہے کہ اتنے دن یہ کام کرانا ہے پھر یہ کام کرانا ہے. کوئی ایکسپیرینس کرنا نہیں ہوتا، پہلے یہ کرا کے دیکھیں گے پھر وہ کریں گے، نہیں وہ ایک طے رہتا ہے. جیسے بچے کو پڑھاتے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک پڑھا کے پھر اس کو آگے پڑھانا ہے، جیسے کام ورکر کو پڑھاتے ہیں کہ اتنا پروجیکٹ ہونے کے بعد پھر یہ کام کرانے کا ہے، وہ شکل ہوتی ہے اس کی. بہت مسائل ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ابتدائے اسلام میں نماز پڑھتے تھے، بہت لچک تھی، بہت فلیکزیبلٹی تھی نماز میں. نماز پڑھ رہے ہیں، امام کی نماز اپنی جگہ پڑھے، مختلف کی نماز اپنی جگہ پڑھے، انہیں جو ان سے چاہے پڑھ سکتا ہے، انہیں جو ان سے چاہے پڑھ سکتا ہے. طہارت کے مسئلے نہیں آئے تھے پورے، بات کر لینے کی اجازت تھی. آگے السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت، جہاں ٹھیک ہے، کتنے لگاتے ہوئے دو یا چاہے دو ہوئے، اللہ وہ بولتا تھا بےچارا، اجازت تھی اس کی، سلام کا جواب دیتے تھے. وہ تو وہاں کہ عبداللہ بن مسعود آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، حضور نے جواب نہیں دیا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو گھبرا گیا کہ کیا ناراض ہو گیا حضور، یہ کیا ہو گیا، آنکھوں میں آنسو جا رہے ہیں، پریشان ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں فرمایا کہ حاضر ہو گئے، کیا بات ہے، کیا غلطی ہو گئی؟ یعنی غلطی کچھ نہیں ہوئی، اب وہ سلام علام کا جواب دینے کی بات کرنے کی ممانعت ہو گئی ہے، پہلے تھی اس کی گنجائش. بہت سے مسئلے ہیں ایسے، اور حدیث کی صورت میں وہ بھی بیان کیے جاتے، وہ بھی بیان کیے جاتے. یہ بھی ایک نقطہ ذہن میں رکھو، اس سے پہلے بھی بہت مرتبہ بولتا رہتا ہوں، ایک ایک مرتبہ ایک ایک بات کو 50-50 خود بولے تو دماغ میں جا کے بیٹھے رہتی ہوں، تکرار نہیں سمجھنا اس کو، فائدہ ہوتا ہے اس میں بہت. حدیث میں یہی ہوتا ہے، جو بات کرنے والی حدیث ہے نا وہ بھی حدیث کی شکل میں محفوظ ہے، حدیث کی کتابیں تبھی تو ہمارے کو معلوم ہوا. پھر بات منسوخ ہونے کی جو بات ہے وہ بھی حدیث کی شکل میں ہے. تو وہ بولے وہ حدیث میں ہے لہٰذا وہ کرنا. بولے تو ارے بھائی وہ کرنے کا کرنے کیا گیا تھا, وہ کیا جاتا تھا, وہ کیا اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے, اس لیے نہیں کیا جاتا تھا. یہ فرق ہو جاتا ہے. ہر کتاب میں ملیں گے آپ کو حدیث کی, بخاری میں بے شمار جگہوں پر ایسا. بخاری کی ہر حدیث ہے نا, یہ تھوڑی ہے کہ کینسل نہیں ہوئی سو ہے. بہت سی حدیثیں کینسل ہوئی سو بھی ہیں, وہ منسوخ ہوئی سو بھی ہیں. قرآن پاک کی آیتوں میں ناسخ منسوخ ہے تو حدیثوں میں تو ناسخ منسوخ ہوتے ہیں. یہ علماء محققین کا کام ہے کہ پہچاننا کہ منسوخ ہے نہیں ہے. جزیات کے اندر جو فرق ہوتا ہے اس کے اندر پیغمبروں کی جزیات میں, مسائل کے اندر جو پیغمبروں کے مذہب میں فرق ہوتا ہے اس کا وہ اس وقت کی نزاکت کے اعتبار سے ہے. اس میں اصول جو ہے وہ پیغمبر کی بات ماننے کا ہے, جو وقت کا پیغمبر ہے اس کی ماننا, یہ شریعت میں مقرر پہلے سے ہے. اللہ کو ماننا, کتابوں کو ماننا, فرشتوں کو ماننا اور رسول کو مان لینا, جو رسول کو تم کو دیا گیا ہے, جب اس رسول پہ تم ایمان لائے وہ جو بولا وہ کرتے رہنا. تو یہ اصول مشترک ہے سب میں. اب وہ جو کہتا رہے گا وہ کرتے رہنا, وہ وہی سے ہی ہوتا ہے وہ نظام. اور وہ جو کرنے کا کام ہوتا ہے وہ حالات کے اعتبار سے مسئلوں کے اندر فرق آ جایا کرتا ہے. اور علماء نے پھر اس کے بعد ایک اور بات بتائی, وہ یہ کہ جب یہ اصول کے اعتبار سے یہ بات ہے تو ائمہ مجتہدین جو ہیں جو اجتہادات کرتے ہیں وہ تو بدرج اولا اس میں شامل نہیں ہوتے. خود پیغمبر کی جزیات میں فرق ہوتا ہے تو جو بات قرآن اور حدیث میں صاف نہیں لکھی ہوئی ہے اور ائمہ مجتہدین نے جو اس میں اجتہاد کیا غور و فکر کر کے, اور اجتہاد کا طریقہ الگ الگ ہونے کی وجہ سے مسئلہ بھی الگ الگ ہو گیا. لکھا ہوا نہیں ہے کھلا, وہ اس میں سے نکالنے کا ہے. تو نکالنے میں آپ نے ایک طریقے سے نکالا, اس نے ایک طریقے سے نکالا, اس نے ایک طریقے سے نکالا, اس نے ایک طریقے سے نکالا, تو ظاہر ہے الگ الگ بھی ہو جاتا ہے. جب وہ الگ الگ ہو گیا تو وہ اختلاف مراد نہیں ہے یہاں پہ. آگے ذکر ایک بات کا ذکر آ رہا ہے وہ اس پر منطبق ہوتی ہے. ابھی سے میں اس لیے اس کو سنا دیا کہ یہ ذہن یہیں سے بن جائے کہ اصول میں شریعت ہمیشہ شروع دن سے لے کے آج تک اور قیامت تک ایک ہی رہے گی. اس کو اللہ پاک بیان فرما رہے اور خاص طور پر ذکر اس لیے کیا کہ یعنی موجودہ انسانوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں زیادہ تر لوگ ان کے ماننے والے پہچاننے والے تھے. ابراہیم علیہ السلام, سارے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے. حضرت موسیٰ کے ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد تھی, حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد تھی. مشرکین مکہ پورے ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے تھے. مشرکین مکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تھے وہ اپنے کو دین اسماعیلی یا ابراہیمی پر بتاتے تھے. ہم بھی صاحب مذہب ہیں بھائی, ہم بیت اللہ کے متعلق خامخواہ تھوڑی ہیں, ہم حج تھوڑی, ہم خامخواہ تھوڑی کراتے ہیں, حاجیوں کو پانی پلاتے, یہ کرتے, خدمت کرتے. ہم صاحب مذہب ہیں پورے, مذہبی قدر تھی ان کے پاس, لیکن اتنی تبدیلی ہو گئی تھی کہ مذہب نام کی کوئی چیز نہیں تھی. اور اسی مذہب کے نام پہ بیت اللہ کے اندر 360 بت جما دیے تھے. ابراہیم علیہ السلام کا مذہب ہے اس کو فالو بھی کر رہے ہیں, اسماعیل علیہ السلام کا مذہب ہے اس کو فالو بھی کر رہے ہیں, پیغمبر کے ماننے والے بھی ہیں. لیکن نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے نام پہ ہی, یعنی اسماعیل علیہ السلام کا بھی بت ہے, اس میں اسماعیل علیہ السلام کے بکرے کا بھی بت ہے. وہ جو آیا تھا نا جو کٹنے کے لیے آیا تھا وہ بھی رکھا ہوا تھا اس میں, اور جناب والا ہو بے شمار بت, 360 بت خانہ کعبہ کے اندر چپکائے ہوئے تھے جن کی پوجا کی جاتی تھی. وہ ہمارے پاس ہندوستان میں جب جھگڑے ہوتے ہیں پنچایت ہوتی نا, تو دوسروں کی طرف سے جو بیان آتا تھے تو بابری مسجد کی شہادت کے موقع پر یہی بیان دیا تھا اڈوانی نے, کہا تھا کہ بھائی اصل میں بیت اللہ بھی مندر ہی تھا پہلے, بولے یہ مسلمانوں نے قبضہ, جیسے بابر نے قبضہ کر کے مندر کو مسجد بنایا, ایسے بیت اللہ کو جو ہے نا قبضہ کر کے مسلمانوں نے یہ جو ہے نا قبضہ کیا اس کے اوپر, وہ اصل میں ہمارے تھا ایسا. اور یہ بولے یہ ان کی مذہبی کتابوں میں خود ہی ہے, بولے یہ مسلمانوں کی کتابوں میں خود ہی ہے کہ وہ پہلے مندر تھا. بولے اچھا ان لوگوں کو نہیں معلوم جاہلوں کو کہ وہ مندر تھا نہیں, تھی وہ مسجد, اس کو مندر بنائے تھے, مندر بنایا نہیں گیا تھا, وہ تھی وہ مسجد, یعنی اللہ کا گھر تھا وہ, اس میں کوئی بت وت نہیں تھا, اس پر قبضہ کر کے اس کو مسجد بنا, مندر بنایا گیا تھا تو پاک کیا گیا تھا, قبضہ کرنے کے بعد پھر اس کو پاک کیا گیا تھا. جس دن بھی اللہ پاک قبضہ دے گا بابری مسجد پہ تو اس دن بھی ایسے ہی پاک کی جائے گی. وہ ابھی تو بنا دی گئی نا, بھی شرارت ہے تو یہ تھوڑی ہے کہ مسجد نہیں رہے گی, تو قیامت تک مسجد رہے گی. اب وقت آنے کی بات ہے, اس وقت ان کا ٹرن ہے, پھر کبھی مسلمانوں کا ٹرن آئے گا. کیونکہ دنیا تو تلگر ایام ملاد الاضحیٰ بین الناس کے ضابطے پر ہے, یہ دنوں کو میں لوگوں میں پھراتا رہتا ہوں. عجیب ان کی شان بے نیازی ہے, اور اللہ پاک کا استغنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دن کو ایسا پھراتے ہیں کہ کبھی کافروں کی کورٹ میں گیم اور کبھی مہمان والوں کے کورٹ میں ہے گیم, ایک نظام ہے ان کا. تلک الایام نداو الوا بیننا, جب صحابہ کرام کو بہت پریشانی ہوئی تھی کہ ہم غزوہ احد میں پٹے کیسا, ہمیں شکست ہوئی کیسا, ہم ہارے کیسا, ہم نے کیا کمی تھی, سرکار موجود تھے, اس سے بڑھ کے اور کیا ہونا. اور مدینے میں تھے ویسا نہیں, میدانی جنگ میں تھے, بنفس نفی شریک تھے, اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے, سب سے بڑے نبی ہیں, پھر ہمارے کو یہ تکلیف اٹھانا کیوں پڑی. تو اللہ نے بہت سے جوابات دیا, اس میں سے ایک جواب یہ دیا کہ تلک الایام نداو الوا بیننا, ہم دن لوگوں میں پھراتے رہتے ہیں. اگر تمہاری طرف ہی ہمیشہ گیم آتی رہی, بال آتا رہا, تو لوگ بولیں گے کہ بھائی ادھر ہمیشہ بال ادھر ہی جاتا, اپن بھی ادھر ہی جانا, لہٰذا امتحان واقع نہیں رہتا. امتحان کے لیے یہ ہے کہ ان کو بھی چانس ملا, تمہارے کو بھی چانس ملا, تم ان کے کچھ مار لیا, انہیں تمہارے کچھ مار لیا, کبھی تم کو غلبہ دکھ گیا, کبھی ان کو غلبہ دکھ گیا. اور یہ کبھی میدان جنگ میں ہوتا خالی, اور کبھی صدیوں میں چلتا ہے یہ. چلو 400-500 سال ان کو موقع دے دو, چلو 400-500 سال ان کو موقع دے دو, ایسا چلتا ہے. فلاں ملک والوں کو چانس دے دو اس مرتبہ, فلاں ملک والوں کو چانس دے دو اس مرتبہ. حق و باطل کی اس کشمکش کے اندر یہ ہوتا ہے, جو لوگ اس پر نظر رکھتے ہیں وہ پریشان نہیں ہوتے اس تکوینی نظام سے, جو لوگ اس پر نظر نہیں رکھتے وہ پریشان ہوتے ہیں کیا آخر کیا المیہ جو ہے مسلمانوں کو اتنا نفرت کرتا ہے, مسلمانوں سے ساری دنیا تو نفرت کرتی کرتی ہے, المیہ کے پاس میں بھی ان کا عجیب معاملہ ہے, بولے ان کو کسی جگہ بھی ان کو سکون نہیں ہے, اور کہیں ان کو جو ہے نا اطمینان نہیں ہے, سب جگہ پٹ رہے ہیں, سب جگہ ٹوٹ رہے ہیں. تو پٹنا ٹوٹنا تو ہے ہی, ان کو مسلمان ہوتے ہوئے اپنے اسلام پر, اسلام کو اتنا بگاڑا ہوا ہے, اپنے عملی اسلام کو اتنا توڑا ہوا ہے, اتنا بگاڑا ہوا ہے, تو اب جب تک جو ہے نا ان میں ذرا زیادہ تیز حرکت نہیں کرے, یہ کم کم گریں گے نہیں اس میں سے. جب زیادہ جو ہے نا گیہوں کے ساتھ میں بہت مل جاتا ہے مسئلہ, کچرا ابار مٹی کا, کنکروں کا, اس کا, تو چھلنی لے کے کیا کرتے, پھیل جاتا ہے, چھلنی لے کے ٹپل جا رہے نہیں, ہلانا پڑتا اس کو, پھر یہ گرتے ہیں, کچرا اوپر آ جاتا ہے, وہ الگ نکال لینا پڑتا ہے, کنکر نیچے گر جاتے وہ الگ کر لے جانا پڑتا ہے, ایسے ہلا رہے ہیں فقط اللہ میں پوری دنیا میں مسلمانوں کو. اس وقت کہ ان کا اسلام اتنا بگڑا ہوا ہے. حضرت محمد صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ حال کے بزرگوں میں سے ہیں, ایک مرتبہ مدراس میں بیان فرما رہے تھے, تو میں گیا تھا, میں بھی پہنچا ہوا تھا وہاں پہ. حضرت نے اس موقع پر ایک بیان میں عجیب بات فرمائی, فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کو دین کے ساتھ میں جوڑا ہوا ہے, اور دین کے بے شمار شعبے ہیں, معاملات ہیں, معاشرت ہے, اخلاق ہے, بزنس ہے, کاروبار ہے, خوشیاں ہیں, غمیاں ہیں, ہر چیز, عقیدے ہیں, عبادتیں ہیں, سب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اطراف سے پھر رہی ہے کہ کوئی سوراخ ملے دین کی کہ میں داخل ہو سکوں. انہوں نے بیان فرمایا تھا کہ اللہ پاک کی رحمت اوپر سے گھوم رہی ہے کہ مسلمانوں میں دین کے کسی شعبے میں مجھے جانے کا راستہ ہی مل جائے, مگر اس کو راستہ نہیں مل رہا داخل ہونے کا. یہ فرمایا تھا. وہ لوگ کیا کیا دیکھتے, کیسے کیسے دیکھتے ہیں, ان لوگوں کو اندازہ ہے. عقیدوں کے راستے سے رحمت آنا چاہے, عقیدے پورے گڑبڑ ہوئے ہوئے, عبادتوں کے راستے سے اندر مسلمانوں کے اندر رحمت آنا چاہے, عبادتیں ساری ستیہناش ہیں, معاملات کے راستے سے رحمت آنا چاہے تو معاملہ یہاں سے وہاں تک بگڑے ہوئے ہیں, اخلاق کے راستے سے رحمت آنا چاہے تو اخلاق اتنے زیادہ بگڑے ہوئے ہیں کہ اب ہم بھی تنگ ہیں, غیر مسلم بھی تنگ ہیں. کس راستے سے اللہ پاک کی رحمت داخل ہوگی مسلمانوں میں, یہ اس پہ بیان تھا حضرت کا, حقیقت ہے وہ. اس وجہ سے جو ہے نا گرایا جاتا ہے. تو خیر وہ بات اس پر نکلی کہ بھائی وہ ہوتا رہتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ ان کو موقع دے دیا, کبھی ان کو موقع دے دیا, اچھا چلو تم دکھاؤ کیا کرتے ہو, کبھی کہتے تم دکھاؤ اچھا کیا کرتے ہو. اسی وجہ سے کسی جگہ کا اقتدار ملنا اس کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. اقتدار کسی جگہ پر کسی کو مل جاتا ہے, کسی کو نہیں ہوتا. بعض جگہ سنیاں بیٹھے رہتے دوسرے اٹھ جاتے ہیں, بعض جگہ دوسرے بیٹھے رہتے یہ اٹھ جاتے ہیں, کبھی اہل حق بیٹھے رہتے اہل باطل اٹھ جاتے ہیں, اہل باطل بیٹھے رہتے ہیں اہل حق اٹھ جاتے ہیں, یہ نظام چلتا رہتا ہے. خیر اللہ پاک نے ایک بات یہ بیان فرمائی کہ اسلام میں وحدت ہے, پوری دنیا کے اندر ایک ہی دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے, اس میں کبھی گڑبڑ نہیں کرنا. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے بعد ان اقیم الدین, یہ جو وحی آپ کی طرف بھیجی گئی ہے, یہ وحی ہے جو حضرت نوح کو دی گئی تھی, یہ وحی ہے جو وحی ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی, عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی, تو تمام اہل کتاب کو بھی اور مشرکین مکہ کو بھی اور اس کے علاوہ پورے عالم کے انسانوں کو اللہ پاک نے یہ بات بتائی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی بھیجی گئی کوئی نئی نہیں ہے, اور جس آسمانی وحی پر تمہارا گمان ہے یقین ہے وہ اس سے کوئی مختلف نہیں ہے, لیکن تم کو معلوم نہیں رہا اصل مسئلہ. اس وجہ سے تم اس مذہب کو قبول کر لو, اسلام کی عالمگیریت کو اور اسلام کی حقانیت کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اسلوب اختیار فرمایا کہ اس طریقے سے انسانیت اس بات کو سمجھ لے کہ یہ تو وہی ہے جس کو ہمیں چلنا ہے. ان اقیم الدین, جب وحی وہی ہے تو پھر تم دین کو قائم کرو. اللہ پاک نے وحی بھیجی اس بات کی کہ جو دین ہے اللہ کا دیا ہوا, جو سب کی طرف ایک ہی بھیجا گیا ہے, اس کو تم قائم کرو. ان اقیم الدین کا مطلب ہے کہ اس پر چلو, اس پر عمل کرو. تفسیروں میں جو گڑبڑیں ہوتی ہیں نا, وہ عجیب عجیب قسم کی ہوتی ہیں. ایک تفسیر میں گڑبڑ یہاں پر یہ ہے کہ اقیم الدین کا مطلب اقامت دین سے لیا ایک گروپ نے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں میں ایک گروپ ہے جس کی خاص اصطلاح ہے اقامت دین, شہادت علی الناس, اقامت دین. وہ یہاں سے لیتے ہیں, جب بھی تقریر کرتے ہیں تو وہ آیت پڑھتے ہیں. وہ لوگ اقامت دین کا مطلب ہے حکومت کرنا, پالیٹکس کھیلنا, کیپچر کر کے اس کو اپنی بات چلانا. ارے بھائی یہاں پہ اس سے کوئی بحث ہی نہیں ہے پیارو, اس آیت میں اس مضمون سے کوئی بحث ہی نہیں ہے. وہ بات نہیں بیان کی گئی ہے یہاں پہ. جو بات یہاں بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے دین بھیجا ہے انسانوں کو, اللہ نے وحی یہ دی ہے کہ اسی دین پر قائم رہو, اسی کو قائم کرو, مطلب اسی پر عمل کرو. سارے مفسرین نقیم الدین اے عملی بھی کا ترجمہ کرتے ہیں, یہ عملی بھی, عمل کرو اس کے اوپر. ہم سوچتے ہیں ہمارے عمل کرنے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ, دوسروں کو تھوپنے کی بات ہو رہی. یہ مطلب لے لیا لوگوں نے, اور اللہ پاک نے حکم دیا ہے لہٰذا یہ کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی جو سیاسی اتھل پتھل کر کے حکومت کرنے جنالا پارٹیاں بنا کے پھر گورنمنٹ ہاتھ میں لینے کی جو ترکیب ہے نا, یہ طریقہ ہوتا ہی اسلام میں, اسلام کا طریقہ ہوتا ہی ہے. اسلام کا ایک اصول میں بتاؤں گا تو آپ بات پوری سمجھ جاتے ہیں. اسلام میں کسی کو اس بات کے مطالبے کی اجازت نہیں ہے کہ میرے کو ذمہ دار بناؤ. جو یہ بولے گا کہ مجھے ذمہ دار بناؤ, تو اس کے لیے طے ہے کہ اس کو نہیں بنانا ہے, اسلامی حکم ہے وہ. اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے, اور حضور ایسا ہی کرتے تھے. حتیٰ کہ ایک چھوٹے سے گروپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک علاقے میں بھیج رہے تھے, 20-25 آدمی تھے وہ, تو انہوں نے آ کے کہا کہ حضرت ہمیں ذمہ دار بنا دیجیے. تو انہوں نے فرمایا کہ یار شاید میں تجھے بناتا, مگر اب تیرے بولنے کے بعد میں تو بنانے کی گنجائش نہیں رہی. حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے, تمہارے اس مطالبے کے بعد میں تو جائز ہی نہیں رہا کہ تم کو بنایا جائے. تو اب چھوٹا سا گروپ آئے تو ہم کو ووٹ دو, ہم کو اسلامی طریقہ ہی نہیں ہوتا وہ. دین میں جو بہت بنیادی تبدیلی ایسے لوگوں سے آئی ہے نا, اس میں یہ ہے کہ جو چیز مقصود ہے وہ غیر مقصود ہو گئی, جو غیر مقصود ہے وہ مقصود ہو گئی. دین کا جو اصول ہے وہ فرد پر دین کو لاگو کرنا, اور وہ فرد جس پوزیشن کا ہے اس کا دین اس کو جو حکم دے گا انہیں اس کو لاگو کرنا. اجتماعیت کو 10-20 آدمیوں پہ قبضہ کر کے ان 10-20 آدمیوں پہ دین کو لاگو کرنا یہ طریقہ نہیں ہے. ہاں 10-20 آدمیوں پر آپ کو قوت قدرت حاصل ہو گئی اور آپ کو اللہ نے اسلام دیا ہے, تو آپ کا فرض ہی ہے کہ ان پر اسلام کو نافذ کرنا. دونوں چیزوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے, دونوں باتوں کے اندر. یہ سمجھیے ایک بات کو, اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ پاک نے مال عطا فرمایا ہوا ہے تو آپ پر زکات فرض ہوتی ہے. کیونکہ آپ ایک ایسے پرسن ہیں جو مال والے پرسن ہیں, آپ ایک ایسے شخص ہیں جو مال والے شخص ہیں, لہذا مال والے شخص کے دین میں سے یہ بات ہے کہ وہ اپنے مال میں سے زکات بھی دے گا, جیسے نماز بھی پڑھے گا, روزہ بھی رکھے گا, حج بھی کرے گا, زکات بھی دے گا. کیونکہ اس کی ذاتی حالتوں میں ایک حالت یہ ہے کہ اس کے پاس مال بھی ہے. سمجھ آئیے گا, یہ جو فکر کے لوگ ہیں جن کی بات میں کر رہا ہوں, اور شاید ہی اس میں سے کوئی ہے جو نہیں سمجھ رہا میری بات کے روح کو, میں میری بات کو رخ کے لگے کون نہیں سمجھتا, اس بات کو تبھی سمجھتے ہیں. وہ لوگ یہ کر لیے ہیں کہ چونکہ اسلام میں زکات فرض ہے, لہذا اتنا مال کمانا فرض ہے کہ زکات فرض ادا کی جائے. یہ کیا بات ہوئی, یہ غلط منطق ہو گئی ہے. زکات کی فرضیت کی وجہ سے مال کمانے کی فرضیت, اور وہ بھی اتنی فرضیت کہ مال اس میں سے زکات دینا ضروری ہے, اس کو آپ فرض کر دے رہے ہیں. اور اس کو فرض کرنے کے بعد ایک تو تشریح غلط ہوگی بات کی, جب بات کی تشریح غلط ہوتی ہے تو پھر اس سے ریلیٹڈ جتنے مسائل اور احکام ہوتے ہیں سارے گڑبڑا جاتے ہیں. کیونکہ اب اس کا کمانا فرض ہے, تو کمانے کے بعد سے جو جو کام کر سکتے ہیں وہ سب کرنا فرض ہو گیا. سمجھنا, اس میں ایسی ایسی چیزیں پھر آتی ہیں کہ جس کی وجہ سے سارا گڑبڑ کا چکر یہاں سے وہاں تک چلتا ہے. اگر ایسی بات تھی تو کتنے صحابہ تھے جنہوں نے جناب اس حکم کو عمل نہیں کیا, کتنے اولیاء اللہ تھے جنہوں نے اس حکم پر عمل نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زکات فرض تھی کیا؟ زکات فرض ہو, اگر آدمی صاحب مال ہے مسلمان ہے تو اس کو زکات دینا ہے, لیکن زکات کو زکات کے اتنا مال کمانا فرض آپ کر دیں گے تو تھیوری پوری بدل دیں گے. جو مقصود ہے وہ مقصد ختم ہو جائے گا, جو غیر مقصود ہے وہ مقصد بن جائے گا. یہ ہوا ہے ان لوگوں کی طرف سے, جو کہتے ہیں کہ دین میں تحریف کی ان لوگوں نے, یہ دین میں تحریف کے مرتکب ہیں یہ لوگ. تو بہت سی چیزیں ہیں اس میں سے مین چیز یہ ہے, ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ نہیں جہاں اپنی سیاست میں گھسنا, سیاست میں گھس کے اس کو کنٹرول کرنا, اور کنٹرول کر کے جناب والا اس پہ وہاں پہ اسلام کو نافذ کرنا, یہ ہمارا فرض ہے. بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات اگر ایسے بنائے کہ سیاسی کنٹرول تمہیں مل گیا اور تم مسلمان ہیں, تو ایک مسلمان کے کنٹرولر ہونے کی حیثیت سے دین اس پر لاگو ہوگا. بادشاہ اگر مسلمان ہو گیا تو اس کے ذمہ یہ کہ پوری رعیت پر اسلام کو چلائے. وزیر کو اللہ پاک علیہ السلام کی دولت دی تو جس چیز کا وزیر ہے اس میں اللہ کے حکموں کو چلائے. کوئی کسی علاقے کا کسی جگہ کا کسی شعبے کا منسٹر ہے اور وہ مسلمان ہے تو باہر سے منسٹر ہونے کی اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کا جو شعبہ ہے جس شعبے کا وہ منسٹر ہے اس میں اللہ کے دین کو معلوم کر کے اس کو چلائے. یہ ہے تھیوری ہے. اللہ وینا ام مکنہ ہوں فی الحال اقام الصلاۃ واتوا الزکاۃ. ایمان والے وہ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں قدرت اور طاقت دے دیں گے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نماز کو قائم کریں گے, زکات کو قائم کریں گے, اور امر بالمعروف کریں گے, نہیں عن منکر کریں گے. یعنی ایمان والے وہ ہیں جو جا کے جگہ جگہ گڑبڑ کر کے قبضہ کریں. یہ نہیں بتایا گیا. طریقہ کار غلط ہے. دنیا میں اسلام کو چلانا نہیں ہے یا اسلام اس کا حکم نہیں دیتا, میں وہی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں. بات ہے ایک نکلتی ایک جگہ سے اور وہ نکلتی کسی اور طریقے سے اور نکالتے نہیں ایک جگہ سے. اور یہ ہے کہ یہ کام جو ہے جب کوئی آدمی پروفیشن نہیں ہوتا اس کا, وہ اس کا پروفیشنل نہیں ہوتا تو پھر یہ گڑبڑیں کرتا ہے. علماء کرام کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کے قرآن اور حدیث ان کا پروفیشن ہے. وہ پروفیشنل یعنی وہ لوگ ہیں پرسنل ہیں یہ لوگ جو جنہوں نے اس پر محنت کی ہے, اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے, سیرت مبارکہ میں غور کیا ہے, برس اس میں لگائے ہیں, تو پھر ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ کون سی چیز کیسی ہے. جب وہاں سے لائبریری نہیں لی جاتی ایسا آندھا ہو جاتا معاملہ. لوگ یہ سمجھتے کہ خامخواہ مخالفت کرے, خامخواہ مخالفت نہیں ہوتی ہے, قرآن و حدیث کو بدل لینے کی بات ہے. اگر وہ مطلب نہیں لیا گیا تو قرآن حدیث بدل جاتا ہے اس میں. یہ نہیں ہے طریقہ کار. طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ فرد پر دین کو لاگو کرو, محنت کرو کہ فرد میں دینداری آئے. جب ایسا مجموعہ تیار ہو جائے, سارا کا سارا مجموعہ ویسا ہو جائے گا, تو پھر اس مجموعے کی ذمہ داری دین کی کیا ہے خود ہی سامنے آ جائے گی. اکیلا آدمی ہے, اس کو نماز پڑھنا ہے, اس کے مسئلے الگ ہیں. پانچ آدمی آ گئے, پانچ آدمی مسلمان ہیں, پانچوں کو نماز پڑھنا ہے, اس کا مسئلہ الگ ہے. اکیلا آدمی ہے تو اس کے ذمہ مسجد بنانا نہیں ہے, پانچ آدمی ہو گئے تو ان کے ذمہ مسجد آ جاتی. جماعت سے نماز پڑھنا ہے, نماز کی جگہ ہونا چاہیے. ایک آدمی ایک ایسا کپل ہے جس کو علاج ہی نہیں ہے, اس کے لیے مسئلہ الگ ہے. دو چار کپل ایسے جمع ہوئے کہ جن کو اولاد ہوگی, تو اب بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کچھ کرنا پڑے گا نہیں کرنا پڑے گا؟ اولاد ہی نہیں ہے, بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کچھ کرنا پڑے گا نا بھائی, تو ضروری ہے. لہٰذا سب چھوڑ چھاڑ کے جو ہے نا وہ ایک ایسی چیز میں لگ گئے کہ جب اولاد ہوگی کسی کو تو اس کے لیے کیا کرنے کا ہے. یہ جو ہے نا مقصد کو غیر مقصد بنانا, غیر مقصد کو مقصد بنانا. ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات لکھی, انہوں نے اس تحریک کے جو بانی گزرے ہیں ان کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر ایک آدمی کو الٹا لٹکا دیں اور اس کے بعد میں یہ تشریح شروع کریں کہ یہ سر ہے جو اوپر ہے نا, یہ سر ہے اور یہ جو ہے نا اس کے بعد میں یہ ہاتھ ہیں اور جو چیز نیچے لٹک رہی ہے نا یہ پیر ہیں اور یہ کو سب سے آخر میں لنڈا کا لٹک رہا نا یہ اس کا ڈھڑ ہے, کیسی تشریح ہے یہ انسان کی؟ ان سے پوچھا انسان کیا ہوتا ہے تو پہلے انسان کو الٹا لٹکا دیا, الٹا لٹکا کیا اوپر سے بنا, سب سے پہلے سر ہوتا ہے تو لہٰذا یہ سر ہے اور سب سے نیچے پیر ہوتے ہیں, دھڑ ہوتا ہے تو یہ لہٰذا یہ دم ہے, یہ دھڑ ہے یہ پیر ہے. یہ کیا ان لوگوں نے, اس تحریک والوں نے یہ غلطی کی سب سے بڑی پہلے. اب یہ غلطی ہوئی کیسا پتا ہے؟ یہ غلطی یہاں سے ہوئی, یعنی دانستہ نہیں ہوئی ہوگی, نادانستہ ہوگی, لیکن رہبری نہیں لی. جو آدمی علماء کرام کی رہبری کے بغیر کوئی بھی دین کا اجتماعی کام کرنے جائے گا وہ منہ کی کھائے گا، شیطان کرنے دے گا نہیں اس کو. ہوا یہ ہے کہ جس زمانے میں یہ تحریکات شروع ہوئی تھی نا، اس زمانے میں مسلمان بہت ہی قسم پرسی کے عالم میں تھا. ابھی جو آپ کو ہم کو مجھے آپ کو نظر آ رہا نا، اب تو بہت اچھے حالت میں آ رہا ہے مسلمان دینی اعتبار سے. ایک دینی شعور ہے، دینی فہم ہے، دینی سمجھ ہے، دین کی طرف توجہ ہے، دین کی طلب ہے، دین کا ماحول کسی نہ کسی درجے میں سارے عالم میں چل پڑا، وہ بھی اللہ والوں کی محنتوں سے چلا. ایک وہ وقت تھا کہ جب یہ چیزیں نہیں تھی تو بہت عجیب صورتحال تھی، دینی اعتبار سے بھی نہیں تھا، اور جو اسلام کا سیاسی شعبہ ہے اس سیاسی شعبے میں بھی کوئی فہم اور بیداری شعور کچھ بھی نہیں تھا. تو ان لوگوں کے دماغ میں یہ آیا کہ بھائی اسلام میں تو سیاست ہے، سیاست جو ہے نا یہ اسلام کا بھی لفظ ہے اور عربی لفظ ہے. یہ ساسا یسوسو جو ہے نا یہ عربی لفظ ہے، اسی سے لفظ سیاست بنا ہوا ہے. تو اسلام میں کیسے سیاست نہیں رہیں گی؟ سیاست ہے اسلام میں، بلکہ اسلام کی پوری بنیاد سیاست پر ایک اعتبار سے اس طریقے سے ہے کہ جو آدمی کو شخصی طور پر دیندار بنانے والی، دنیا اور آخرت کی طرح سے صحیح کرنے والی سیاست ہوتی ہے، اس سیاست کو سیاست شخصی بولتے ہیں. جو خاندانی اعتبار سے آدمی کے گھر کے ماحول کو، بڑوں کے حقوق کو، چھوٹوں کے حقوق کو، برابر والوں کے حقوق کو، بچوں کی تربیت کو، ماں باپ کی خدمت اور عظمت کو، کھانے پینے کی ذمہ داریوں کو، پہننے اوڑھنے کی ذمہ داریوں کو، رہنے سہنے کی ذمہ داریوں کو سکھانے والا جو دین ہے اس کو سیاست منزل بولتے ہیں، گھر والی آئینی سیاست، خاندانی سیاست. اور جو پورے انسانوں سے متعلق ہوتی ہے اس کو سیاست ملکی بولتے ہیں. لفظ سیاست خود عربی لفظ ہے. اسلام میں سیاست کے اصل معنی تدبیر کرنے کے ہیں. حسن تدبیر کا نام سیاست ہے. اچھی تدبیر کرنا، ایسی تدبیر کرنا کہ جو منفعت ہے، جو فائدہ ہے وہ حاصل ہو جائے، جو مضرت ہے اس سے بچ جائے انسان. یہ مضرت آخرت کی ہے تو اس سے بھی بچے، دنیا کی ہے تو اس سے بھی بچے، منفعت آخرت کی ہے تو وہ بھی مل جائے، دنیا کی ہے تو وہ بھی مل جائے. اس واسطے جب تک آدمی پکا دیندار نہیں ہوتا شخصی سیاست اس کی مکمل نہیں ہوتی. سیاست شخصیہ میں تہذیب اخلاق ہیں، سیاست شخصیہ کے اندر دینداری ہے پوری، سیاست شخصیہ کے اندر معاش کی کمائی ہے، سیاست شخصیہ کے اندر ضروریات کا فراہم کرنا ہے، آخرت کے اعتبار سے پرپیئر اور تیار ہونا بندہ، دنیا کے اعتبار سے اپنی ضرورتوں کے قابل ہونا، پورا کرنے والا ہونا. جب وہ ہوتا ہے تو آدمی سیاست شخصیہ میں کمپلیٹ ہوتا ہے. پورے احکام میں اس کی تفصیل بھی لکھے ہوئے ہیں. اور یہ چیز جب تھوڑے سے بڑے پیمانے پر اپنے خاندانی سرکل میں جاتی ہے تو خاندان کے جتنے رشتے ہیں، ناتے ہیں، ان کے جو حقوق اور مسائل اور احکام ہیں، ان کی جو رائٹس ہیں، ان کے اعتبار سے ایک آدمی کا تدبیر کرنا، اس میں طریقہ کار اختیار کرنا کہ باپ کو باپ کا مقام ملے، ماں کو ماں کا مقام ملے، بیوی کو بیوی کا مقام ملے، بچوں کو بچوں کا مقام ملے، کھانے پینے کی ضرورت ان کی بھی پوری ہو، پہننے اوڑھنے کی ضرورت ان کی بھی پوری ہو، پڑھنے لکھنے کی ضرورت ان کی بھی پوری ہو، دین کی تعلیم و تربیت کی ضرورت ان کی بھی پوری ہو، دینی اعتبار سے بھی پرفیکٹ ہو، دنیا کے اعتبار سے بھی پرفیکٹ ہو. یہ سیاست منزلیہ کہلاتی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیت اللہ البالغہ ہے، بہت تفصیل ہے اس میں، اس کی بیان فرمایا انہوں نے باضابطہ. تو ہوا یہ اس زمانے میں کہ سیاسی دوسرے اور شعبے تو بگڑے ہوئے تھے ہی تھے، سیاسی شعبہ بھی بگڑا ہوا تھا. تو لوگوں نے سوچا کہ لوگوں کو سیاسی اعتبار سے باشعور بنانا چاہیے. تو مسلمان متاثر کس سے ہوتا؟ قرآن شریف سے ہوتا. تو قرآن شریف کی تفسیر لکھی اس پس منظر میں، اس پس منظر میں قرآن شریف کی تفسیر لکھی. اس کا نتیجہ ہوا کہ غیر ضروری سیاست گھسڑی گئی اور سیاست کو ایسا مقصد والا حیثیت دے کے اس کو پیش کیا گیا کہ آدمی کی تعریف کرے تو انہیں الٹا ہو گیا. سیدھے آدمی کو کھڑا کر کے تعارف کرانے کے بجائے الٹے آدمی کا تعارف کرا دیے سیدھے طریقے پر، تعبیر سیدھے اور الٹا آدمی کو کھڑا کر دیے. تو اسلام کی تعبیر کرانے میں گڑبڑ ہو گئی کہ اسلام میں اصل مقصد تو یہ ہے. حتیٰ کہ یہ ہے کہ نماز وغیرہ بھی مقاصد میں سے نہیں ہے. نماز وغیرہ وسیلہ ہے، ذریعہ ہے لوگوں کو ڈسپلن بنانے کا. لوگ ڈسپلن ڈیٹ بولتے ہیں نا، ڈسپلن والا ہو گیا، ڈسپلن والا ہو گیا، ڈسپلن والا بنانے کا کہ ایک آدمی آرگنائز ہو گیا، صحیح ہو گیا، وقت پر کام کرنے والا ہو گیا. تو نماز بھی اصل مقصد نہیں ہے، نماز تو ذریعہ ہے اس کا، بلکہ چلایا ہو گیا بات کو. تو اب ایسی جب تشریح کی جائے گی قرآن کی تو کیا ہوگی؟ گڑبڑ ہوگی. اور یہ بات نکلی کہ اس میں یہ بات اقامت دین پہ نکلی کہ یہ گروپ جو ہے نا اقامت دین کا وہ بولتا ہے وہ یہاں سے نکالتا ہے. یہاں اقیم الدین کا ترجمہ مفسرین نے سارے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے جو وحی بھیجی ہے اس میں یہ بات شامل فرمائی ہے کہ دین سب کا ایک ہے، اس پہ قائم رہو، اس کو قائم کرو، اپنے اوپر قائم کرو، یعنی اس کے مطابق عمل کرو.
تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے بتائیں گے وہ عقیدے اختیار کرو، جو عبادت بتائیں گے وہ عبادت پہ آ جاؤ، جو معاملات بتائیں گے وہ معاملات پر آؤ، جو کلچر اور ثقافت بتائیں گے اس کلچر پہ آؤ. یہ فرمایا جا رہا ہے نقیم الدین میں، ولا تفرقوا فیہ، اور اس میں تفرق مت کرو. اس اقامت دین میں، دین پر عمل کرنے میں، عمل علی الدین میں، دین پر جمنے میں، استقامت علی الدین میں تفرق مت کرو. ولا تفرقوا فیہ سے نکال دیا کہ بھائی سب اپنے اپنے گروپ کو چھوڑ دے کے اقامت دین کے واسطے متحد ہو جانا، یہاں سے نہیں ہے اس کا تعلق. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس آیت کے جملے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں یہ بات نہیں کہی جا رہی ہے، یہ ہے کہ آپس میں مسلمانوں کو اپنے گروپ بندیوں کو چھوڑ کے متحد ہو کے دین کا کام کرنا چاہیے، وہ ایک الگ حکم ہے اور اس کے ظاہری تفصیلات ہیں، اس کی شرائط ہیں. کس اعتبار سے آپ متحد ہونے کو بول رہے ہیں؟ کیسا متحد ہوں گے؟ 72 فرقے ہیں، 72 فرقوں کو آپ بنیں گے تم متحد ہو جاؤ، تو اس کی کیا شکل بنائیں گے آپ؟ کیا یہ شکل بنائیں گے کہ ہر فرقہ اپنے اپنی چیز کو چھوڑ کے کسی ایک پہ جڑے؟ تو اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ ہر فرقہ یہ بولے گا کہ پورے 71 کے 71 کو چھوڑو میرے ساتھ آؤ، دوسرا بولے گا کہ وہ پورے 71 فرقوں کے افکار نظریہ چھوڑو میرے ساتھ آؤ، تیسرا بولے گا کہ وہ 70 کے 70 چھوڑو میرے ساتھ آؤ. یہ ایک دو تین دن کے اپنا گروپ بنا کے منیا پولی کریں کہ نہیں تم 70 والے چھوڑو ہمارے ساتھ آؤ، یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہوتا بات کرنے کا. بات کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے وحدت پیدا کرنے کا، کہ جو اہل باطل ہے تحقیق کے ذریعے سے باطل کے بطلان کو پہچانے، غلطی کو پہچانے کہ ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے اور ہم قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کس چیز کو اپنا رہے ہیں، اس کو پہچان کر جو حق والا گروپ ہے اس کے ساتھ آگے جوائن ہو جاؤ. اگر آپ بولے تفرق مت کرو تو یہ مطلب بنتا ہے، یہ مطلب پہ عمل کرنے والا کون ہے؟ انہیں جاتے کہیں کچھ اگر اس کو غلطی پہ سمجھ رہا تھا تو بیسک غلطی کہاں سے ہوئی؟ تھنکنگ سے ہوئی نا، سمجھ سے ہوئی ہے، تھاٹ سے ہوئی ہے، تو وہ کیسے چھوڑے گا اس کو؟ وہ بات ہے ہی نہیں. آپ یہاں جو بات کہی جائے وہ ایک اپنی جگہ پر حکم ہے کہ مسلمان اقدار مشترکہ میں قریب ہو کے ایک دوسرے سے وہ جو ہے نا مل کے کام کریں، مگر وہ اسی وقت کریں گے جب مسلمان ہونے کا حکم بھی ان پر لگے. مسلمانوں میں بیسیوں فرقے ایسے ہیں کہ ان کو مسلمان ہونے کا حکم ہی نہیں لگا سکتے آپ. آپ چاہیں تو خود آپ اسلام سے نکل جاتے، ان کی مروت میں اگر ان کو اسلام سے نہیں نکالے اور علم اللہ نے دیا ہے قرآن و حدیث کا تو پتا ہے آپ کو، تو اسلام سے خود ہی نکل جاتے. جو آدمی کفر کا کام کر دیا، آپ نے اس کو کہا کہ نہیں یہ کفر نہیں ہے یہ مسلمان ہے، تو جو کفر کی بات ہے اس کو اسلام بولنے والا پھر خود غیر مسلم ہو جاتا ہے، یہ قاعدہ ہے. جیسے کوئی اسلام کی بات ہے اس کو کفر کی بات بتا دی گئی تو کسی مسلمان کو کافر بولنے والا اسلام کو کفر سمجھ رہا تبھی تو اس کو کافر بول رہا، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ آدمی خود کافر ہو جاتا ہے. بے شمار گروپ ایسے ہیں مسلمانوں میں کہ ان پر اسلام کا حکم نہیں لگا سکتے آپ، اپنی مرضی کی وجہ سے نہیں، وہ قرآن حدیث کے اصول کی وجہ سے نہیں لگا سکتے. جب نہیں لگا سکتے تو ان کو جوڑیں گے کیسا؟ نہیں جوڑا جا سکتا اس کو. اور آیت سے تو اس کا دور کا بھی کوئی تعلق نہیں. آیت میں یہ ہے کہ یہ جو دین اللہ پاک نے اتارا ہے آسمان سے یہ ایک ہی رہا ہے، لہذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین بھیجا گیا ہے، جو وحی آپ کی طرف بھیجی گئی ہے، اس کے مطابق عمل کرو اور اس پر عمل کرنے میں متفرق مت بنو. بس کیا ہے معلوم کرو اور چلتے ہو. تو جو اس میں جو ہے عمل کرنے میں متفرق نہ ہونے میں جو چیز قرآن و حدیث میں کھلے طور پر لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ تو واضح ہوتی ہے، اور جو کھلے طور پر نہیں ہوتی علماء کے اجتہاد سے تعلق رکھتی ہے، فقہا کے، مستنبطین کے، مجتہدین کے، وہ اجتہاد بھی جو آدمی جس اجتہاد پہ چل رہا ہے اس میں وہ اسی میں آتا ہے کہ اس نے تفرق نہیں کیا ہے. اسی واسطے حدیث میں ہے کہ اختلاف امت ہی رحمت، میری امت کا اختلاف بھی رحمت ہے. تو وہ اختلاف سے مراد یہ آپس کی جو سرد قبول ہے وہ مراد نہیں ہے، یہ مراد ہے کہ جو مسائل کتاب میں لکھے ہوئے نہیں ہیں قرآن و حدیث میں، ان مسائل کو جو مجتہدین نے کوشش کر کے جدوجہد کر کے مسئلے نکالے اور مسئلے نکالنے کی وجہ سے وہ مسئلے الگ ہو گئے، تو ان الگ ہونے میں اللہ کی رحمت ہے اور وہ سب مل کے پھر ایک ہی ہوتے ہیں. اس لیے کہ سب کا مقصد صرف دین پر ہی عمل کرنا ہے، مگر وہ اختلاف آیا ہو تحقیق کی بنیاد پر، یہ اختلاف کی بنیاد پر نہیں آیا ہو، اور تحقیق جو تحقیق کا مستحق ہے اس کی طرف سے آیا ہو. اسی لیے کوئی شافعی ہو، کوئی حنبلی ہو، کوئی مالکی ہو، کوئی حنفی ہو، یہ چاروں کے چاروں کیا ہیں؟ اہل سنت والجماعت میں آتے ہیں، دین حق پر عمل کرنے والوں میں شمار ہوتے ہیں. کوئی قادری ہو، کوئی نقشبندی ہو، کوئی سہروردی ہو، کوئی چشتی ہو، یہ چاروں کے چاروں کیا ہیں؟ دین اہل سنت والجماعت میں سے دین حق پر عمل کرنے والوں میں آتے پورے. اس میں جو صحیح ہیں ان کی بات ہو رہی، اس میں جو غلط راستے پہ چلے گئے ان کی بات نہیں ہو رہی. تو یہ جو فلسفہ چلایا گیا نا کہ یار یہ چار مسلک سے مسلمانوں میں انتشار ہو گیا, ہمیں تو قرآن حدیث دیا گیا اس کے مطابق عمل کیا جائے. قرآن حدیث اس میں کھلا نہیں دیا گیا ہے, اس میں تو غور کرنے والا دیا گیا ہے, غور کرنے کی وجہ سے الگ الگ ہو گیا. اور اس کی پیشنگوئی ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی کہ یہ جو اختلاف ہوگا یہ میری امت کے لیے رحمت ہوگا, اس لیے کہ طبیعتیں انسانوں کی الگ الگ ہیں. کسی کو وہ مسلک زیادہ اپیل کرے گا, کسی کو یہ زیادہ اپیل کرے گا, کسی کو یہ زیادہ اپیل کرے گا, کسی کی عقل اس کو زیادہ قبول کرے گی, کسی کی عقل اس کو زیادہ قبول کرے گی, کسی کی عقل اس کو زیادہ قبول. سب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے والے ہوں گے, اور وہ نکال کے دینے والے جو ہے وہ مخلص ہیں. لہٰذا جو انہوں نے نکالا جس طریقے سے بھی نکالا وہ صحیح نکالا, ہرکس اور ناقص نہیں نکال سکتا. اگر آپ یہ بولیں کہ بھائی یہ چار مسلک بنانا ہے مسلمانوں میں انتشار اور افتراق ہے لہٰذا ایک بنا دینا چاہیے اور سب بھائی ہم قرآن حدیث کے فالوور ہیں بول کے بولے تو جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا اتنے مسلک ہو جاتے ہیں. خالی اتنی جگہ میں آپ کو الگ سمجھ میں آتا ہے, میرے کو الگ سمجھ آتا ہے, آپ کو الگ سمجھ میں آتا ہے, میرے کو الگ سمجھ میں آتا ہے. آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں آپ کو ایک سمجھ میں آ رہا, میں بھی قرآن پڑھوں گا مجھے بھی ایک سمجھ میں آئے گا, آپ حدیث پڑھیں گے آپ کو ایک سمجھ میں آئے گا, میں حدیث پڑھوں گا میرے کو ایک سمجھ میں آ جائے. اور یہ وجہ ہے اس وقت امت مسلمہ میں انتشار کی, اور یہ وجہ ہے کہ جہاں پر علماء کرام کی گرفت مضبوط ہے وہاں پہ یہ انتشار نہیں ہے افراد میں زیادہ, اور جہاں نہیں ہے آزاد ہو گئے ہیں سرپرستی سے وہاں دیکھ لو آپ کیا ہو رہا ہے. نہ کوئی لیڈرشپ وہاں پر ہوتی ہے, نہ کوئی رہبری کرنے والا وہاں پر ہوتا ہے, نہ کوئی صحیح مسائل بتانے والا وہاں پر ہوتا ہے, نہ کوئی مسئلوں کے اندر جو بولے وہ چلتے رہتا ہے. ابھی کل ہمارے پاس ایک مسئلہ آیا تھا, ایک صاحب نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی, ایک مصر کے عالم صاحب نے ان کو کہا کہ 20 غریبوں کو کھانا کھلا دو اس کے بعد تم ٹھیک ہے, کفارہ بتا دیا اس کا, جیسے روزہ توڑنے کا کفارہ ہوتا ہے, قسم خالی کا کفارہ ہوتا ہے, تو انہوں نے طلاق کا کفارہ بتایا اس کو. مستحد صاحب ہیں, بول نہیں سکتے آپ, وہ بھی جامع اگر کے پڑے ہوئے ہیں, اور کیا بولو گے. یہ بغیر سرپرستی کے جو چلتا ہے نا دین, تو پھر وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ باقی نہیں رہتی چیز وہ قرآن حدیث کی, ایک تیسری چیز چلاتے لوگ امامت بھی کرتے ہیں, اور وہ انہوں نے یہ فتوا دیا ہے, اور انہوں نے جب سے فتوا دیا ہے ہم لوگ ساتھ ہی رہتے ہیں, ایسے میاں بیوی ساتھ رہتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ صاحب مگر میں چونکہ وہ کراچی سے ہیں بندی ہو جس نے سوال کیا ہے, میں چونکہ سنی ہوں حنفی ہوں, میرے کو تسلی نہیں ہو رہی کہ یہ کون سا کفارہ ہے, یہ کون سا کفارہ ہے, یہ مجھے تسلی نہیں ہو رہی. بولے طلاق کا بھی کوئی کفارہ ہے, وہ نکال لیا اس نے کہیں سے تو نکالا ہی ہوگا, قرآن حدیث میں تو نہیں نکالا, کسی دل میں تو نکالا ہوگا, نکالا ہوگا. یہ فرمایا جا رہا ہے یہاں پر, تو ان اقیم الدین کی وضاحت مجھے اس لیے کرنی پڑی کہ یہ جو اقامت دین پکارتے ہیں اور اس کو قرآن کی تعبیر قرار دیتے ہیں اور اس آیت مبارکہ سے نکالتے ہیں وہ ناواقف لوگ ہیں, ان کو نہیں پتا ہے اقامت دین کا مطلب ہے دین پر عمل کرنا, اللہ پاک کے حکموں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لے لینا. یہ اب جیسے جیسے آپ اس کو لیتے جاؤ گے اور آپ کا سرکل بنے گا تو ایک ذمہ داری ہوگی جو خود بخود بڑھتی چلی جائے گی, اور اس طریقے سے پوری معاشرے کے اوپر جب دین نافذ ہو جائے گا تو وہ دین کا نفاذ ہے وہ پورا, اس کو اقامت دین نہیں بولتے. ہر آدمی اقامت دین کرتا ہے اپنے اپنی جگہ پر, جب اقامت دین والوں کا مجموعہ جمع ہو جاتا ہے تو مجموعے کے مسائل الگ ہوتے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ 5 آدمی جمع ہوئے تو جماعت کے مسائل الگ ہو جائیں گے, 1 آدمی ہوگا تو اس کے مسائل الگ ہو جائیں گے, آٹومیٹکلی وہ آتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ملک و مال کی بنیاد پر اسلام نہیں پھیلتا, ملک و مال کی بنیاد پر تبلیغ نہیں کی جاتی, ملک و مال کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع نہیں فرمایا. جب آپ دعوت دیتے تھے تو یہ نہیں تھا کہ پہلے میں بادشاہ بن جاؤں اس کے بعد میں ساری رعیت پر دین کو لگا دوں گا, پہلے مجھے مال مل جائے تو پھر میں اس مال کو بانٹ بانٹ کے لوگوں کو اپنے فیور میں کر کے ان پر دین کو لاگو کر دوں گا. اس بنیاد پر حضور نے کیوں نہیں کیا پھر, جبکہ آپ کو بادشاہت کا آفر کیا گیا, جبکہ آپ کو مال کا آفر کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بادشاہ کا پہنچے, عرب مشورے کے ساتھ پہنچے, وقت نمائندہ بن کے پہنچے, کہنے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہتے کیا ہیں, اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے سر پہ بادشاہت کا تاج تیار کرنے کا آرڈر دے دیے, پہنانے کے لیے ہم تاج پہنا دیں گے آپ کو, اور آپ اس حیثیت کے ہیں کہ ہم آپ کو بادشاہ بناتے ہوئے آر محسوس نہیں کریں گے, ہم مان لیں گے کہ آپ اس ایسی باکمال ایسے ہنر والے ایسے باصلاحیت اتنے ذہین و فہیم ہیں کہ ہم آپ کو بادشاہ بناتے ہوئے خوش رہیں گے. یہ نہیں ہے کہ مجبوری کی وجہ سے ہم بنائیں گے, آپ کو مال چاہیے اتنا مال جمع کر دیں گے کہ مکے میں کوئی بھی اتنا مالدار نہیں ہوگا, آپ کو شادی کرنا ہے جس کس سے شادی کرنا ہے بولو آپ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دیں اور میرے دوسرے ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دیں تو میں اپنے اس کام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں جس بات کی طرح میں تم کو بلاتا ہوں, مجھے ملک و مال سے کچھ لینا نہیں ہے. دین ہونا ہے اصل، دین پھر ملک کی شکل میں ہوگا تو ملک میں بھی دین نہیں ہوگا، جیسے مدینہ منورہ میں جانے کے بعد میں ملک میں دین ہی ہوا، پھر مکہ مکرمہ میں دین ہی ہوا، پھر عالم اسلام میں دین ہی ہوا. اسلامی حکومت نہیں ہوتی ویسی بات نہیں ہے، اسلام میں سیاست نہیں ہوتی ویسی بات نہیں ہے، لیکن طریقہ کار ایسا کہ اس کو بیس بنا کے اس کے لیے کوشش کرنا، جدوجہد کرنا الف سے لے کے وسلم تک غلط بنتا ہے. پھر یہ آپ کو پارٹی بنا کے بولیں گے کہ ہم کو ووٹ دو تم، تو اسلام میں اس کی اجازت ہے کہ یہ پوچھ لو. اپنے کو حاکم بننے کا مطالبہ کرنا کہ میں ذمہ دار بننا چاہتا ہوں، آپ لوگ مجھے ذمہ دار بناؤ، شرعاً حرام ہے یہ. اور شرعاً مسئلہ یہ ہے کہ اس کو تو دینا ہی نہیں، اس کو تو ذمہ دار بنانا ہی نہیں، مسئلہ تو یہ ہے. اور آپ بولیں گے کہ بھائی ووٹ کا پھر کرنا کیا، ووٹ ڈالنا نہیں ڈالنا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ووٹ جو ہوتی ہے وہ شہادت شرعیہ ہے، کہ کسی آدمی کے بارے میں آپ یہ گواہی دیتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ آدمی اس کام کرنے کے قابل ہے. اور شہادت جھوٹی دینا جو ہے نا اکبر القبائر میں سے ہے. شرک کے بعد جو سب سے بڑی بات حضور نے فرمائی، دو باتیں فرمائی، ایک والدین کی نافرمانی اور دوسری جھوٹی شہادت. اب کتنے لوگ سچی شہادت دیتے دیکھ لیجیے. اسے اس میں سکوت افضل ہوتا ہے، خاموشی. اور اگر مجبوری ہے، بہت سی چیزیں متعلق ہوتی ہیں بعض مرتبہ ووٹ دینے سے، آپ نے ووٹ ڈالنے چھوڑ دیا، آپ کا نام ہی اسکپ ہو گیا وہاں سے، اب آپ کو پکڑ لیں گے کہ تو ہے کہاں کا. بھائی اپنا آئیڈینٹیفیکیشن بھی تو کرنا پڑتا نا، کہ میں ہوں یہاں کا سٹیزن ہوں، یہ بھی ہوں، جو بھی ہے میرے پاس، میں انڈین ہوں، فلاں ہوں، جو بھی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم کو تو کبھی ووٹ ڈالنے کی نوبت ہی نہیں آتی، کیونکہ جب بھی ہم ووٹ ڈالنے گئے تو ہمارا ووٹ پہلے سے پڑا ہوا تھا وہاں. حضرت آپ کا ڈال دیا جاؤ، آپ کبھی بھی ایک مرتبہ ڈالنے کا موقع نہیں ہوا. جتنے مرتبہ ہم گئے وہ کیوں گئے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو، تو بولے آپ کا تو ڈالے، ہم لوگ معلوم ہے کہ آپ لوگ آپ کا ہم لوگوں کو ڈال لینا رہتا ہے. عورتوں کا بھی ڈال لیے، مردوں کا، وہاں ہر گھر میں کسی کو ڈالنے دیتے نہیں، چلتا ہے سلسلہ. قصہ کیا ہے کہ اگر ایسی سچویشن ہو جائے تو پھر دفع شر کے لیے، جیسے اب ہمارے یہاں جو ہوتی ہے انتخابات ہوتے ہیں، تو اس میں مسلم غیر مسلم کا مسئلہ ہو جاتا ہے. اب اگر غیر مسلم ذمہ دار ہے تو وہ اور زیادہ تنگ کرے گا مسلمانوں کو علاقے کا، مسلمان ذمہ دار ہے تو وہ کم تنگ کرے گا. تو مسلمان کو تو آپ چاہے گواہی دینے کے قابل، کون کیسا ہے اس زمانے میں، اپنا کیا پڑھایا کیا، تو اس کو بھی گواہی دینے کے تو ہم قابل نہیں ہیں، لیکن اس کو ہرانے کا تو کام کر سکتے تھوڑا سا، کہ کم از کم اس کی پوزیشن ڈیلی کر دیں اس کے خلاف میں ڈال کے. ایسی کچھ مسئلہ ہوتی ہیں جس میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایسی سچویشن کریٹ ہو جائے تو وہاں پر تم اپنی حکمت سے استعمال کر لو اس چیز کو. بقیہ یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوتا. اسلام میں یہ ہے کہ فرد کو دیندار بنایا جائے، وہ فرد جس پوزیشن کا ہے اپنے دین کو وہ اس میں سمجھے گا کہ اس پوزیشن کا دین اس کے لیے ہے کیا. اور جب افراد دیندار نہیں ہوتے اور یہ طریقہ کار چلتا ہے تو بے دین افراد ذمہ داری کی جگہوں پر آتے ہیں، پھر وہ اپنے دین کو پہچانتے نہیں، کرتے نہیں. پوری دنیا کے مسلم حکمرانوں کے ساتھ یہ ٹریجڈی ہے اصل میں. جتنی دنیا کا جو مسلمان حکمران، دنیا مسلم دنیا کے جو حکمران ہے، اگر وہ دیندار ہو پکا، خدا سے ڈرنے والا ہوتا، اس فرد پر ایسی محنت ہوتی کہ وہ دیندار ہوتا، پھر بائی چانس وہ ذمہ دار بن جاتا، وہ صدر بن جاتا، اور وہ پہچانتا اپنی ذمہ داری کو کہ اللہ کی طرف سے میری ذمہ داری کیا ہے. تو مجال تھی کہ وہاں اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز کو چلنے دیتا ہو. اب اسلام کے علاوہ سب چیز کو چلنے دیتا ہے، اسلام نہیں چل سکتا، سب کچھ اس کے علاوہ چل سکتا. کیوں بھائی؟ کہ جو فرد اس پوسٹ کو سنبھالنے والا تھا اس فرد پر محنت نہیں ہوئی، اس میں دین آیا ہی نہیں، وہ چلائے گا کیسے؟ اور اگر وہ کسی وجہ سے محسوس کرے اس بات کو کہ چلانا چاہیے، تو جن پہ چلانا چاہ رہا وہ لینا نہیں چاہتے، کیونکہ ان کے اندر دین نہیں ہے. اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کا میدان فرد ہوتا تھا، فرد میں اس کا دل ہوتا تھا. نبی کی محنت کا میدان شخص ہوتا ہے اور شخص میں اس کا دل ہوتا ہے، کیونکہ وہ مرکز ہے اس کا. وہ اگر آ کے یہ بولے کہ تمہارے ہاتھوں کا فنکشن یہ صحیح ہونا چاہیے، یہ پکڑو یہ مت پکڑو، یہ پکڑو یہ مت پکڑو، نہیں وہ چلتا تھا. تمہارے پیروں کا فنکشن یہ ہونا چاہیے، یہ چلو یہ مت چلو، یہ چلو یہ مت چلو. تمہاری آنکھوں کا فنکشن یہ رہے، یہ دیکھو یہ مت. اگر یہ اس پہ محنت کرتے تو قابو میں آتا ہے ایک آدھ بندہ بھی، مشکل تھی. اور دل کو ٹارگیٹ کیا، وہ کہا کہ سوچ بدلو اپنی، اپنا یقین بدلو، اپنا ایمان بدلو، اپنا جذبہ بدلو. دو تیار ہوئے، پانچ تیار ہوئے، دس تیار ہوئے، چالیس تیار ہوئے. جب چالیس تیار ہو گئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کے باپ کا ڈر ہے جو ہم اذان دیے بغیر نماز پڑھیں؟ میں دیتا ہوں اذان. حضرت عمر نے جا کے اذان دے دی. اب کون لڑے گا؟ ایک تو وہ 39 سے تو کوئی لڑ بھی لیتا لیکن حضرت عمر سے لڑنے کی وہ اسی وجہ سے تو دعا تھی کہ اللہ یہ دونوں میں سے ایک اگر مل گیا نا پلر تو بڑی مدد رہیں گی انہوں نے جا کے اللہ لگانا جان دے دی بیت اللہ کے اندر اشد اللہ محمد رسول اللہ کی اشد اللہ محمد رسول اللہ آج بولنا بہت آسان ہے لیکن اس جگہ پر اس موقع پر بولنا جان جوکھم میں ڈالنا تھا اپنی بول دیا ہاں کھنگلی مل گئی پورے مکہ مکرمہ اچھا پھر ابھی 40 ہوئے 40 سے 50 ہوئے 50 سے 60 ہوئے 70 ہوئے 80 ہوئے لوگوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا کمزوری ہے انہوں نے فرمایا کہ تو پھر ایسا کرو اپنا دین بچانے کے لیے نکل جاؤ حبشے کی طرف حبشے کی ہجرت شروع ہو گئی مگر وہاں سے لوگوں نے اتنا تنگ کیا ادھر سے ادھر سے کہ کسی کو جینے نہیں دیا تو پھر وہ لوگ واپس آ گئے پھر آخر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ اس گروپ کے ساتھ ان لوگوں کی موجودگی میں کچھ نہیں ہو سکتا تو اب مدینہ منورہ چلے جاؤ اور سارے مسلمانوں پر ہجرت کو فرض کر دو ہماری طرف سے بتا دو کہ ہجرت فرض ہے وہاں جمع ہو گئے اب وہاں جو معاشرہ جمع ہوا تو پورا یہاں سے وہاں تک جو ہے نا وہ ایمان والوں کا تھا جو اپنے سرکل کا تھا تو ایسا معاشرہ اگر جمع ہو جائے تو مسئلے بھی آ گئے اب یہ کرو اب جو مخالفین ہیں ان کے ساتھ بات کرو معاہدہ کرو اب جو دوسرے ہیں ان کے پاس خط لکھو کہ تم بھی اسلام قبول کرو اور ڈرو مت جان کی پرواہ مت کرو تم ہمارے ہو گئے اب جان بھی لگ گئی تو وہ بھی قبول مال بھی لگ گیا تو وہ بھی قبول اب تم کو جان کی پرواہ کرنے کا حق نہیں مال کی پرواہ کرنے کا حق نہیں ایسے شیخ بہادر تیار ہو گئے کہ انہوں نے اتنے محدود علاقے کے اندر رہتے ہوئے اتنے بے وسائل رہتے ہوئے قیصر و کسریٰ سے ٹکر لے لی جا کے ایسی زور سے سر مارا کہ اس کا سر ہی پھٹ گیا وہ ترتیب سنت سے لینی ہوگی سیرت مبارکہ سے لینی ہوگی اصل میں تو یہ اقامت دین کا مطلب جو یہ لوگ لیتے ہیں اور تشریح اس کی کرتے ہیں اور آیتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں اس پر میں بتا رہا تھا کہ یہ جو آیت ہے وہ اس بات سے متعلق نہیں ہوتی اور وہ جو تشریح ہوتی ہے وہ تشریح قرآنی نہیں ہوتی وہ تشریح اسلامی نہیں ہوتی تو علماء کرام جو تشریح کرتے ہیں دین کی وہ معتبر ہوتی ہے اور دین کے تمام شعبوں کے اندر جب تک ان سے صحیح رہبری نہیں ملے گی کام نہیں ہوتا آج اسی میں لمبی بات ہو گئی خیر ایک اعتبار سے بہت سے لوگوں کو پوری بات ہو سکتا ہے بات سمجھ میں نہ آئی ہو لیکن ایک بڑا طبقہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے بیک گراؤنڈ کو سمجھ رہا تھا کہ جو مختلف تحریکیں مسلمانوں میں چلتی رہتی ہیں جس طرح کی آوازیں لگا دی جاتی ہیں اس میں ان لوگوں کے غلط سوچنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ بتانا تھا قبر عالم مشرقین ما تدعوهم الیہ بہت بھاری ہے مشرقوں پر وہ چیز جس کی طرف آپ ان کو بلاتے ہیں جس کا میں نے عرض کیا کہ توحید کی دعوت جو ہے وہ مشرقین پر سب سے بھاری ہوتی ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب اللہ پاک چن لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے اور راستہ دیتا ہے اپنی طرف جس کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ایک طبقہ ہوتا ہے مجتبائین کا محبوبین کا مرادین کا مجذوبین سالکین کا کہ پہلے مجذوب بنتے ہیں پھر بعد میں سالک ہوتے ہیں پہلے ان کے اندر ایک کشش اللہ کی طرف پیدا ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد میں دین پر چلنے کے لیے جو جدوجہد ان کو کرانا ہوتا ہے اللہ پاک اس کی توفیق عطا فرماتے ہیں اس کو کہتے ہیں مجتبائین جس کو اللہ پاک چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں انبیاء تو اس میں کنفرم طریقے پر ہوتے ہیں اور اولیاء کی بھی ایک بڑی جماعت ایسی گزری ہے اور گزرتی ہے کہ جو ایسے ہی ذہنی مزاج کے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے مشتبہ ہوتے ہیں مشتبہ کے معنی چنا ہوا اور پھر اللہ پاک ہدایت دیتے ہیں اس کو جس کو جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو یہ بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہدایت دیتے ہیں اس کو جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس میں مجھے اور آپ کو سب کو جو بات سمجھائی گئی وہ یہ ہے کہ اللہ کی توفیق پر اعتماد کر کے خود سے ہاتھ پیر مارے بغیر بیٹھنا نہیں بلکہ اللہ نے جو ارادہ دیا جو ہمت عطا فرمائی جیسے دنیا کے کاموں میں آدمی اس کو استعمال کرتا ہے دین کے لیے بھی اس کو استعمال کرے تو پھر اللہ پاک اس کو آسانی فرماتے ہیں دین پر چلنے کی دین پر چلنا ہماری ذمہ داری ہے دین پر چلنے کے لیے جو توفیق چاہیے اس توفیق کے لیے جدوجہد ہمیں کرنی پڑے گی اللہ کی اس امانت سے جو اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے کوشش کی ارادہ کرنے کی چاہنے کی مانگنے کی اور اس کے لیے جدوجہد کرنے کی یہ ہم کو کرنا پڑتا ہے یہ کام میں تو اپنے حالت پہ رہوں گا وہ جب ٹھیک کرنا ہے تو کر دے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ پہلے سے یہ بولے گا کہ میں تو چنا ہوا ہوں ان کے لیے تو چنتے وہ ہیں کہ آپ اپنے طرف سے بولے نہیں میں چنا ہوا ہوں دیکھ لو میں ہم تھوڑے چن کے بھیج رہے ہیں کہ میں چنا ہوا ہوں مجھے آپ اپنی طرف کر لینا جنتیوں کی طرف نہیں وہ تو ان کی طرف سے ہوتا ہے نہیں عام پبلک کا کیا حساب ہے میرا اور آپ کا یہ ہے کہ ہم کو خود محنت کرنی ہوگی چلنا پڑے گا تھوڑا ارادے کو استعمال کرنا پڑے گا کہ میں دین پر چلنا چاہتا ہوں میں صحیح ہونا چاہتا ہوں میں کچھ کرنا چاہتا ہوں حضرت خانگی رحمت اللہ علیہ کے ایک صاحب نے لکھا کہ ایسی کوئی دعا بتا دیجئے کہ برائی سے طبیعت ہٹ جائے اور میں نیک ہو جاؤں کہنے کہ اس کی دعا نہیں ہوتی اس کی کوشش ہوتی ہے ہمت ہوتی ہے میں نماز پڑھنے لگ جاؤں اور میں کہ نماز پڑھنے کی ہمت نماز پڑھنے کی دعا نہیں ہوتی نماز پڑھنا پڑتا ہے نماز کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے تو جو کام کھانے کے لیے آپ بولے میں آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ میں کھانا کھا لیا کروں تین مرتبہ کوئی بھی نہیں بولتا جیسے کھانا کھانے کی دعا نہیں ہوتی, سونے کی کھانا کھاتے وقت کی دعا ہوتی ہے لیکن کھانے کے لیے دعا کر کے بیٹھنا نہیں ہوتا, سونے کے لیے نہیں ہوتا, کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہوتا, شادی میں جانے کے لیے نہیں ہوتا, خوشی میں شریک ہونے کے لیے نہیں ہوتا, پکنک کے لیے نہیں ہوتا. آدمی ارادہ کرتا ہے چلتا ہے, ہوتا تو وہی ہے نا جو مقدر میں. کھانے کے لیے جتنی کوشش ہو رہی ہے مقدر سے زیادہ تو نہیں کھاتا نا, مگر مقدر میں ہے کہ آدمی کھانا کھائے بغیر بیٹھا تو نہیں رہتا, جو کام اس کا ہے وہ کرتا ہے. سونے اٹھنے کے لیے جو مقدر میں جتنا سونا ہے اتنا ہی سوگا, جب اٹھنا ہے جب ہی اٹھے گا, ہوا وہی جو مقدر میں تھا. مگر کبھی ذہن بھی نہیں جاتا کہ میرے مقدر میں ہے تو میں سو جاؤں گا, میرے مقدر میں ہے تو میں اٹھوں گا, نہیں, اپنا ایک ترتیب بناتا ہے بندہ. دین کا معاملہ ایسے ہی ہے, اس لیے فرما ویادی الی منجلین, اللہ پاک راستہ بتاتا ہے اپنی طرف اس آدمی کو جو اللہ کی طرف لوٹتا ہے, پلٹتا ہے, متوجہ ہوتا ہے. دیر ہو گئی, اسی پر آج ختم کرتے ہیں, پھر اگلی آیتوں کا انشاءاللہ اللہ نے چاہا بعد میں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے, اے اللہ ہماری فہم کو درست فرما دیجئے, اے اللہ ہماری عقلوں میں کمال نصیب فرما دیجئے, اے اللہ ہماری عقل و روح کے اندر پروردگار اپنے مبارک کلام کا نور داخل فرما دیجئے اور اپنے حبیب کے مبارک کلام کا نور داخل فرما دیجئے. اے مولا کریم ہم سب کو دین کا ذوق نصیب فرما دیجئے, دین کی فہم نصیب فرما دیجئے, دین پر چلنے کا شوق نصیب فرما دیجئے, دین کی محنت کرنے کا شوق نصیب فرما دیجئے, دین کی محنتوں میں حصہ لینے والا بنا دیجئے. یا اللہ دین پر عمل کرنے کا ماحول بنا دیجئے, اے اللہ دین پر عمل کرا دیجئے, اس کے ظاہر پر بھی, اس کے باطن پر بھی, اور زندگی سے متعلق جتنے شعبے ہیں زندگی کے ان تمام شعبوں میں پروردگار آپ نے جو طریقہ بتایا ہے اس پر چلنے والا ہمیں بنا دیجئے. ہمارے اس درس کو قبول فرمائیے, اس میں برکت عطا فرمائیے, غلط سمجھنے سے غلط سمجھانے سے حفاظت فرمائیے, گمراہ ہونے سے گمراہ کرنے سے حفاظت فرمائیے, جہالت کرنے سے جہالت کیے جانے سے حفاظت فرمائیے, پھسلنے سے اور دوسروں کو پھسلانے سے حفاظت فرمائیے, اپنے کرم سے ہدایت عطا فرمائیے. اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی نصیب فرما دیجئے. اے پروردگار ہم تو گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, قصوروار ہیں, نفس و شیطان کے مارے ہوئے ہیں, ان سے ہارے ہوئے ہیں, بری عادتوں کے غنی ہیں. پروردگار بس آپ ہی اپنی طرف کشش فرما دیجئے, مہربانی فرما دیجئے, ہماری اس توبہ کو اے اللہ انابت قرار دے دیجئے, ہماری چھوٹی موٹی جد و جہد کوشش کو, دین کی بات سننے سنانے کو, یا اللہ اسی کو کوشش اور اسی کو انابت قرار دے کر اپنی طرف پروردگار راہ دکھا دیجئے, اپنے سے قریب فرما دیجئے, اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دیجئے, اور اس کے لیے خوب جد و جہد کرنے والا کوشش کرنے والا ہمیں بنا دیجئے اور ہماری کوشش کو ثمرآور بنائیے. اے اللہ قرآن پاک کے مطابق ہمارے جسموں کو استعمال فرما دیجئے, ہمارے اخلاق کو استعمال فرما دیجئے, اس کو عملی زندگی میں ہمارے داخل فرما دیجئے, آخرت کے تمام عقبات اور گھاٹیوں میں ہماری بھرپور مدد فرمائیے, ہر ہر قسم کی مصیبت سے ہماری حفاظت فرمائیے, ہر قسم کی ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائیے, ہر قسم کی جواب دہی سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے کریم آقا کرم کا رحم کا معاملہ فرما کر بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہونے کی صورت پیدا فرما دیجئے, داخل فرما دیجئے, اس کا فیصلہ فرما دیجئے. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر میدان حشر میں نصیب فرما دیجئے, اپنے عرش کا مبارک سایہ نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمائیے, اول وہلے میں آپ کی شفاعت عطا فرما دیجئے, آمینین میں سے ہمارا شمار فرما دیجئے. کل میدان حشر میں جو آمینین والا گروپ ہوگا, امن والا, یا اللہ اس میں ہم سب کو شامل فرما دیجئے. اے اللہ موت اور مابعد الموت میں برکت عطا فرمائیے, قبر کی زندگی کو ہمارے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجئے, جہنم کے گلوں میں سے گلا نہ بنائیے, عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرمائیے, عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ سکرات کے وقت میں ایمان کی سلامتی نصیب فرما دیجئے, ایمان پر جینا ایمان پر مرنا نصیب فرما دیجئے, اور زندگی کا جو حصہ ہمارا دنیا کا باقی رہ گیا ہے اے اللہ اس کو عافیت کے ساتھ, سہولت کے ساتھ, عزت کی حفاظت کے ساتھ, ایمان کی سلامتی کے ساتھ, اعمال صالحہ کی سلامتی کے ساتھ گزروا دیجئے. ہر ہر مرحلے میں اور ہر ہر موڑ پر بھرپور مدد فرمائیے, غیب تائید کو شامل حال فرما دیجئے. اے اللہ ہر قسم کے شور و فتن سے حفاظت فرمائیے, ہم سب کو صحت عطا فرمائیے, ہم سب کی روزیوں میں برکت عطا فرمائیے, ہم سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائیے. یا اللہ ہمیں برکت کی حلاوت عطا فرما دیجئے. اے اللہ آج تو ہم برکت ہی بھول گئے کہ برکت ہوتی کیا ہے, پروردگار برکت کی حلاوت نصیب فرما دیجئے, زندگیوں میں خوشی اور راحت اور امن عطا فرما دیجئے.
دلوں کو چین اور سکون اور اطمینان عطا فرما دیجیے. اللہ گھروں کی زندگیوں میں بھی خوشیاں داخل فرما دیجیے, باہر کی زندگیوں میں بھی خوشیاں داخل فرما دیجیے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے ہر قسم کی مصیبت و پریشانی سے. اے اللہ آصف سے ہم تمام کی حفاظت فرمائیے, ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے, سحر سے ہم تمام کی حفاظت فرمائیے, ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرمائیے, ہمارے دوستوں کی حفاظت فرمائیے, نظر بد سے یا اللہ ہماری حفاظت فرمائیے, اور دین کے جو کام کرنے کی آپ توفیق عطا فرما رہے ہیں ان کو صفات قبولیت سے نوازیے, اور ان کو بھی ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ فرمائیے. یا اللہ کرم کا, رحم کا, آف و عافیت کا, یسر کا, سہولت کا اور آسانی کا معاملہ فرمائیے, اور اپنے کرم سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد.